الإنسان من صلصال كالفخار، انسان کو کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ، ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چلی ہوئی ہے. قرآن مجید کی یہ پانچ آیتیں انسان کی مٹی کے مختلف پہلو پیش کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، خلقت الملائکت من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس چیز سے جس کا وصف قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آدم خلق من ثلاث تربات سوداء وبيضاء وحمراء، اللہ تعالی نے تین قسم کی مٹیوں سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، کالی مٹی سے، سفید مٹی سے اور سرخ مٹی سے. اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض، تو چونکہ زمین اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دی تھی، تو پوری زمین سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی جیسے اس کی شان کو لائق. فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی مٹی کے اوصاف لے کر پیدا ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خلق اللہ التربۃ یوم السبت، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا. اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں پہاڑ بنائے. وخلق الشجر یوم الاثنین، اور سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جس سے امتحان ہوگا، ہیں تو وہ بری، مکروہ جس سے ایک انسان کا امتحان ہوگا. وخلق النور یوم الاربعاء، اور بدھ کے دن اللہ رب العزت نے روشنی کو پیدا کیا. وبث فيها الدواب يوم الخميس، اور جمعرات کے دن ہر دابا زمین پہ چلنے والی ہر چیز کو اللہ تعالی نے پھیلا دیا. وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پوری زمین سے مٹی لی، اولاد بھی اسی طرح پھر پیدا ہوئی، منہم آدم کی اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں، الاحمر جن کا رنگ سرخ ہے، والابیض اور کسی کا رنگ سفید ہے، والاسود کسی کا رنگ سیاہ ہے، وبین ذلک اور کسی کا رنگ سفید اور سیاہ اور سرخ اور سیاہ اور سرخ اور سفید کو ملا کے بنایا گیا، والسهل والحزن کچھ لوگوں کی زندگی دیکھنے میں بھی غمگین لگتی ہے اور ان کی گفتگو اور ان کا انداز زندگی غمگین ہی لگتا ہے، اور کچھ لوگ بڑے ہی آسانی اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہوتے ہیں، والخبیث والطیب کچھ لوگوں کی زندگی بڑی ہی پاکیزہ اور کچھ لوگوں کی زندگی میں خباثت کا عنصر غالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کو لیا تو جنت میں ایک ڈھانچہ رکھ دیا جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما صور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں آدم کی شکل و صورت تیار کی، ترکہ ما شاء ان یترکہ، اور شکل و صورت بنا کے روح داخل نے کس کو چھوڑ دیا جب تک چاہا، فجعل ابلیس یطیف به، ابلیس اس ڈھانچے کے گرد چکر لگانے لگا، ینظر ما هو، یہ کیا چیز ہے، فلما رآه اجوف، جب دیکھا کہ اس کا پیٹ بھی ہے، عرف انه خلق خلقا لا يتمالك، تو اللہ تعالی نے اس کو یہ بات سکھا دی کہ جب تک اس کے ساتھ پیٹ رہے گا یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، فلما رآه اجوف قال ظفرت به، جب اس نے دیکھا کہ اس ڈھانچے میں ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کو پیٹ کہا جاتا ہے، تو کہنے لگا میں کامیاب ہو گیا. چنانچہ جب تک انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ کیفیت لگا دی ہے، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی زندگی کے لیل و نہار میں بہت ساری کجرویاں آ جاتی ہیں، انہی ساری کجرویوں کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انسانیت کی ایمانی افزائش کی، اور ایمانی افزائش کے بعد ان کی زیبائش بھی کی، خوبصورت بھی بنایا. اور ایسی افزائش اور زیبائش انبیاء کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانیت کی کروائی کہ انسانیت کی سوچ، فکر، دل، اخلاق اور اعمال کو اس طرح انبیاء نے صاف کہ ان میں ہر قسم کے مفاسد اور مخالف قوتیں اور متحارب قوتیں اور مزاحم قوتیں، ان کو کنٹرول کرنے کی استعداد انسانیت کے اندر پیدا کی. اور یہ ساری استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے علم نافع کو انبیاء و رسل نے امت کو سکھانا شروع کیا. اس علم نافع کے ذریعے ان لوگوں کی سوچ، فکر، اعمال اخلاق کو عمدہ بنایا، خوبصورت بنایا. سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صحابہ کو بار بار کہا کرتے تھے، سیدنا جابر روایت کرتے ہیں، سل اللہ علما نافعا، میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ سے طلب کیا کرو، علما نافعا، نفع مند علم حاصل کرنے کی تڑپ، شوق اور ذوق پورا اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ سے یہ طلب کیا جائے. وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے پناہ مانگو جس کا نفع نہ ہو. میں ایک لمحے کے لیے اپنی بات کو روک کے تین حدیثیں سنانا چاہوں گا. جن لوگوں کی آواز پہنچ رہی ہے میں گزارش کروں گا کہ ان تین حدیثوں کو غور سے سنیں. خیر المجالس اوسعها، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بہترین مجلس، بہترین بیٹھنے کی جگہ وہ ہے، اوسعها، جو وسیع ہو. ہر شخص کو ریلیکس ہو کے بیٹھنا چاہیے جہاں بھی جگہ ملے. اور فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، یہ روایت سیدنا جابر کی ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے. تو ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے نرمی اور یہ احساس پیش کرنا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، یہ جذبہ پیش کرنا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی. لوگوں کے لیے نفع کا باعث بننے والا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے. اور اگر کوئی کمزور ہے یا بیمار ہے، اس کے لیے چیئر پیش کرنا یا اس کی مدد کرنا. حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ان اللہ لا یقدس امہ لا يعطون الضعيف منهم حقه، اللہ تعالیٰ ایسی امت کو عزت نہیں دیتے جس امت کے لوگ کمزوروں کا خیال نہیں کرتے اور ان کے حقوق نہیں دیتے. تو میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ وقار کے ساتھ تشریف رکھیے، اور بیٹھنے والے خندہ پیشانی سے اور کھلا دل کر کے ان کو جگہ دیں. اور کوشش اس بات کی ہو کہ ہم نے قرآن و حدیث، جو میرے اور آپ کے لیے نعمت ہے، اس کے چند پہلوؤں کو قلم و قرطاس کے بھی حوالے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی مکمل کوشش کرنی ہے. تو بات یہ کر رہے تھے، انبیاء اور رسل نے ہی انسانی ان تمام اوصاف کو بیلنس کیا. شریعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح محبت کے جذبات انسان میں رکھے، غصے کے جذبات رکھے اور دیگر جذبات سمو دیے، لیکن محبت کو بیلنس کرنے کے لیے انبیاء اور رسل اور شریعتیں نازل کی. اگر تھوڑی محبت رکھی جاتی تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، اور اگر اتنی ہی محبت کسی سے ہو جائے کہ جتنی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے تو یہ شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور اگر اس کا زاویہ ٹیڑھا ہو جائے، غیر شرعی محبت ہو جو عشق کے درجے پہ جاتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی بھی ملتی ہے، نسأل الله السلامة والعافية، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. غصہ اگر نہ ہوتا انسان میں تو کوئی بھی میدان جہاد سجتا نظر نہ آتا، کوئی بھی شخص باغیرت غیرت والا نہ ہوتا. لیکن اگر غصہ نہ ہوتا بالکل تو حالت یہ ہونی تھی جو چاہے ظلم کر لیتا کسی کو پرواہ نہیں ہونی تھی. اور اگر غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان انسان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے تو ایک انسان اس ظلم کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے. اس طرح کی تمام صلاحیتوں اوصاف کو بیلنس کرنے کے لیے اور ان کو نفع مند بنانے کے لیے انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی امتوں کو نفع مند علم سکھایا. صلی اللہ علما نافعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے سوال کرو اللہ سے اے اللہ نفع مند علم عطا فرما. صلی اللہ علما نافعا. اور آگے کیا فرمایا وتعوذ باللہ من علم لا ينفع. اور ایسے علم سے پناہ مانگو جس کا نفع نہ ہو. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا اور آپ نے امت کو سکھایا کان یقول اذا صلى الصبح. آپ جب صبح کی نماز پڑھاتے حین یسلم جب آپ سلام پھیرتے تو یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں, میں پاکیزہ رزق آپ سے مانگتا ہوں, میں ایسے عمل کی درخواست کرتا ہوں جو تیرے پاس شرف قبولیت سے نوازا جائے. ہر نئے دن کے آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع مند علم مانگتے, پاکیزہ رزق مانگتے اور عمل کی قبولیت کی التجائیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ خود ایسا کیا امت کو بھی سکھایا. اور علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آتا ہے. وانما الحلم بالتحلم. اور حلم اور بردباری بھی سیکھنے سے آتی ہے, برداشت کرنے سے آتی ہے. ومن يتحر الخير يعطه. جو بھی سچی نیت سے خیر کا متلاشی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں. ومن يتق الشر يوقه. جو شر سے بچنا چاہتا ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ اسے ضرور بچاتے ہیں. شرط یہ ہے نیت صحیح ہو جائے. نیت کا مطلب ہے ارادہ, عزم. اور عزم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی دل سے محبت اس طرح پیدا کر لی جائے تو پھر اللہ یہ دونوں چیزیں دے دیتے ہیں, خیر بھی اور شر سے بچنا بھی. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ قد اوقع اجرہ على قدر نیته. نیت کے مطابق اللہ ارادہ کرنے سے فوراً نیکی لکھوا دیتے ہیں. اور جب انسان نیکی کرتا ہے پھر تو اس کے 10 گنے 70 گنے 700 گنا اجر و ثواب الى اضعاف کثیرہ اور 700 سے بھی زیادہ گنا نیکی اس کو عطا کی جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نفع مند علم سکھایا صرف نظریاتی علم نہیں بلکہ فہم پر مبنی علم, رٹی رٹائی چیزیں نہیں. جو پڑھتا ہے اس پہ غور بھی کرے, تدبر, تفکر, تبصر. جب تک یہ نہیں گہری فہم نہ ہو تو یہ علم انسان کی صحیح صفائی نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقیہا, تم میں بہترین اسلام قبول کرنے والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اکیلا اخلاق نہیں, جب اس کے پاس دین کی فہم بھی ہو, دین کی صحیح سمجھ بھی ہو. کیسی سمجھ؟ کہ اچھی چیزیں اس کی عادت بن جائیں, مسکرانا اس کی عادت بن جائے, زبردستی نہ مسکرائے, اچھی گفتگو بغیر سوچے سمجھے اس کی زبان پہ جاری ہو, اچھے اعمال روٹین بن جائیں. یہ ہے اسلام کی صحیح فہم. اپنے آپ کو زبردستی لگانا یہ تو پہلے مراحل ہیں کہ اب یہ خیر کی طرف سفر کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادہ, خیر اور نیکی عادت بن جائے. والشر لجاجہ, شر جو ہے اس پہ بہت گراں گزرے. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتے ہیں اس کو اپنے دین کی صحیح فہم عطا کر دیتے ہیں. کیسی فہم؟ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا صحیح علم, اس کے بارے میں غور و فکر, پھر اس کی گہری فہم, اور اس فہم کو پھر اپنے زندگی کے اعمال میں شامل کر لینا اور دین پر کاربند ہو جانا, اور ساتھ ہی دعائیں شروع کر دینا اللہم احفظنی بالاسلام قائما, اے اللہ مجھے میری حفاظت فرما, میں اگر کھڑا ہوں تو پھر بھی میرا کھڑا ہونا بھی اسلام کے ایک ایک پہلو کے مطابق ہو, میرے قیام میں اسلام نظر آئے. واحفظنی بالاسلام قاعدہ, میرے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اسلام کا رنگ نظر آئے. واحفظنی بالاسلام راقدہ, میرے لیٹنے اور آرام کرنے میں بھی اسلام کی چھاپ نظر آئے. حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑا ہونا, بیٹھنا اور لیٹنا یہ نہیں کہا کہ میرا اسلام کے مطابق کر دے, فرمایا اسلام کے مطابق اس کی حفاظت فرما کہ متواتر میرا ایک عمل ہو. کھڑا ہونا, اگر کوئی کوکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو علماء اس کو منع کرتے ہیں, کیونکہ شیطان کو جب گرایا گیا زمین پہ تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں کوکھوں پہ رکھے اور نیچے آیا تھا. بیٹھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ پہ آپ صرف بوجھ ڈال کے نہ بیٹھیں, جہنمیوں کا بیٹھنا ہے. لیٹنے کے بارے میں فرمایا الٹا نہ لیٹیں, یہ بھی جہنمیوں کا لیٹنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے نفع مند علم دیا, پھر اس نفع مند علم کی صحیح بصیرت اور فہم دی, پھر ساتھ ساتھ دعائیں سکھائی کہ اب اس پہ کار بند ہو کے ثابت قدمی دکھانے کی دعائیں کریں. اور اگلی بات کیا ہے؟ ولا تشمت, اے اللہ وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًا, اللہ دشمن کافر ہے, اللہ دشمن وہ بھی مومنوں کا بن جاتا ہے جو بس اوقات اسلام قبول کرتا ہے لیکن مومنوں کا دشمن بنتا ہے, وہ کافروں سے متاثر ہو جاتا ہے. اے اللہ ان کے ہنسنے کا موقع نہ بنانا میری ذات میں. وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًا, کسی دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دینا. دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب انسان کا دعویٰ اور ہو اور عمل اور ہو. بعملی پہ دشمن خوش ہوتا ہے, ناکامی پہ دشمن خوش ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک, अल्लाह मैंने तो तीन चीजें सिर्फ मांगी है, मेरा उठना बैठना, मेरा खड़ा होना और चलना, मेरा आराम करना और सोना, इसको इस्लाम के मुताबिक बना के मुझे इस पे कार्बन कर दे, लेकिन बेअमली मेरे अंदर न लाना ताकि दुश्मन खुश ना हो। और अल्लाह मैं तुझसे खैर के खजानों की इल्तिजा करता हूं जो तेरे हाथ में है। وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ, اے اللہ میں شر کے خزانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے تربیت۔ اور ساتھ فرمایا خیر دینکم الورع, علم سکھایا, دین سکھایا, اور فرمایا بہترین علم کیا ہے, دین کیا ہے, الورع, متقی بننا, عملی نمونے پیش کرنا, دعوے نہیں, صرف لکھنا اور پڑھنا نہیں, کتابیں لکھنا نہیں, تھیسس دنیا کے سامنے پیش نہیں کرنا, الورع, تقوی اس کے قول اور فعل میں نظر آئے۔ اور فرمایا لیکن اس تقوی کو حاصل کرتے کرتے یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا, الدنیا خضرۃ حلوۃ, الدنیا خضرۃ المنظر, حلوۃ المذاق, یہ دنیا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بڑی جاذب نظر ہے, اس کی رنگینی میں کہیں کھو نہ جانا, تقوی نہ دور کر لینا۔ یہ کھانے پینے میں بھی بڑی لذت والی ہے, کہیں کھانے پینے کی لذتوں میں اس طرح بہہ نہ جانا کہ اصل منہج سے دور ہو جائیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے, کافر کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ اس لیے فرمایا جیل خانے میں کبھی بھی کوئی آرام نہیں کرتا, اس لیے 100% آرام اور خوشی کی تمنا تمہیں صحیح منہج سے دور کر دے گی۔ اس لیے تمنا کیا کرو, صلی اللہ ان یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم, دعا یہ کرو اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے اور تمہیں ہر قسم کے خوف سے امن نصیب فرما دے۔ اور فرمایا تم زندگی ایسی گزارو, خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, کائنات میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ عمل اچھا ہو اور زندگی جتنی بھی لمبی ہو نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, ایک سال کے بعد اس کا بھائی فوت ہو گیا, صحابہ دعا کر رہے ہیں اللہم الحق باخیہ, اے اللہ اس کو بھی اس کے بھائی کے ساتھ ملا دے جو شہید ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ کہا اللہ کی سل وہ کیوں؟ کہا شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن ایک سال میں جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کے اور اس کے بھائی جو شہید ہو گیا اس کے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے, فاصلہ ہے۔ تو انسان کی جتنی بھی زندگی ہو اگر وہ حسن عمل ہو, عمل اچھا ہو تو یہ نعمت ہے۔ کیسا اچھا عمل؟ کہ ہر شخص کسی بھی جگہ رہتا ہے, کل نفس من بنی آدم السید, ہر شخص نیکی, پارسائی, تقوی, زہد, خیرخواہی, ہمدردی, خدا ترسی, اس طرح کی خوبصورت صفات کا مالک بنے کہ گھر کا ہر فرد, کل نفس من بنی آدم سید, وہ سردار جی نظر آئے, اپنے اعمال کی بدولت وہ سرتاج نظر آئے, سید نظر آئے. فالرجل سید اہلی, آدمی پورے گھر میں سید نظر آئے. والمرأة سیدۃ بیتہا, اور عورت اپنے گھر میں سیدہ نظر آئے, عزت والی اور سرتاج, عمل پہم اس کا شعار ہو, نیکی میں آگے بڑھنا اس کی اصل تڑپ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے دعا یہ کرو, سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ اس علم کے ساتھ تربیت ایسی دے دے کہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہمارے نصیب میں ہو جائے. عافیت کے ساتھ ساتھ العفو, ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من یرجا خیرہ, تم میں بہترین وہ ہے جس کی خیر کی امید کی جائے, اور خیر کی امید اس کی ہو سکتی ہے جس کے اندر خیر مستقل رہے. وَيُؤْمَنُ شَرُّ, جس کی شر سے لوگ پر امن ہوں. وَشَرُّكُمْ, اور تم میں سب سے برا وہ ہے, مَن لَا يُرْجَى خَيْرُ, جس کی خیر کی امید نہ کی جائے. اور خیر کی امید کس کی نہیں ہوتی؟ جس کا عمل نہیں ہوتا. وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّ, جس کے شر سے لوگ پر امن نہ ہوں. کون سا شخص؟ جو پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی برائی پہ لگا ہوا ہے, اس کی شر اس تک محدود نہیں رہتی. اس کے چاہنے والے, اس سے محبت کرنے والے, اس سے تعلق استوار کرنے والے اس کی برائیوں کو بھی لیتے ہیں جیسے نیکیوں کو لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ علم میرے صحابہ ایسا سیکھو, ان من الناس ناسا مفاتيح للخير, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی خیر کی چابی بناتے ہیں, مغالیق للشر, شر کے لیے تالا بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جہاں بھی نیکی کا کام نظر آئے سب سے آگے وہ, سب قط لے جانے والے وہ, سب سے زیادہ خوش ہونے والے وہ, سب سے زیادہ آسانیاں کرنے والے وہ, راہیں استوار کرنے والے وہ. اور برائی کے لیے تالا کیسے؟ جہاں بھی برائی نظر آئے سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی پلاننگ وہ کرتے ہیں. یہ کیسے برائی ختم ہو سکتی ہے؟ اس برائی سے امت کیسے بچ سکتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں بچوں کو, اپنے خاندان اور گھر اور معاشرے کو کیسے برائی سے بچا سکتے ہیں؟ یہ فکر, یہ شوق, یہ ذوق, یہ تڑپ ہو, یہ شخص پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو برائی کی چابی بنا دیا جاتا ہے, جہاں بھی برائی ہو سب سے پہلے وہ نظر آئیں گے. کوئی بھی برائی ہو, بڑی ہو یا چھوٹی, کہیں گے کوئی حرج نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ غفور رحیم ہے. اللہ اگر غفور رحیم ہے تو جبار و قہار بھی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں پہ اللہ خیر کی چابیاں رکھ دیتے ہیں. طوبہ جنت کا وہ درخت ہے, 100 سال تک اگر دڑکی کے لیے, ریس لگانے کے لیے گھوڑے کو تیار کیا جائے, 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو ختم نہیں کر سکے گا. اور یہ وہ واحد درخت ہے جس کی کانپلوں سے تیار شدہ لباس جنتیوں کے نکلیں گے اور جنتی زیب تن کریں گے. یہ اس درخت کا مالک کن کو بنایا جائے گا؟ جن کے ہاتھوں پہ خیر کی چابیاں اللہ رکھ دیتا ہے. اور خیر کی چابیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ما یخلف الانسان بعد ثلاث، انسان جب دنیا سے جاتا ہے بہترین چابیاں تین ہی چھوڑ کے جاتا ہے، ولد صالح، نیک اولاد، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرے، تربیت کے بغیر نیک اولاد نہیں بنتی، صدقۃ تجری یبلغه اجرها، ایسا صدقہ جس کا اجر پوری زندگی ملتا رہتا ہے، وعلم ينتفع به من بعد، ایسا علم مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے شاگرد، اس سے پڑھنے والے، اس کی بات سننے والے، خواہ وہ بات ڈائریکٹلی سنی ہو یا انہوں نے کوئی لیکچر ریکارڈ کروا دیا، وہ ان تک پہنچ گیا، کوئی بھی ایسی شکل یا قلم و کرتاس کے حوالے چند باتیں کر دیں، پوری زندگی جو جو اس سے نفع لے گا مرنے کے باوجود نیکی اس کے نام اعمال میں پہنچتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داوو مرضاکم بالصدقہ، بیماریاں دو قسم کی ہیں، جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں، ایمانی بیماریاں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مال کا صدقہ دینا چاہیے، اللہ بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں، اسی طرح اپنی ایمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہیے، عمل کا، اچھی بات کا، اچھے قول و عمل اور اچھے رویے کا، اچھے اخلاق کا صدقہ، تاکہ یہ ایمانی کمزوریاں دور ہوتی رہیں۔ اس لیے فرمایا، خیرکم خیرکم قضاء، بہتر وہ نہیں جو خود سیکھ لے اور بیٹھ جائے، بلکہ بہترین وہ ہے جو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو انتہائی اعلی درجے کی بات پہنچاتا ہے، انتہائی اعلی انداز میں پہنچاتا ہے، انتہائی بلندی کی فکر اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بھی بات سکھائی، ساتھ یہ ترغیب دی، صرف سیکھو نہیں، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، جو انتہائی عمدگی کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان اذا عمل عملا اثبته، آپ کا مزاج یہ تھا جو صحابہ میں آ گیا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے اثبته، اس کو ثابت کرتے۔ کیسے ثابت کرتے؟ لوگوں کو سمجھ آ جاتی یہ عمل ہے، آپ اس کے تمام عملی زاویوں اور رویوں کو پیش کرتے، صرف نظریہ پیش نہیں کرتے تھے۔ اس لیے تربیت اور تزکیہ یہ معلومات کو منتقل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو صناعت الاجیال کا نام ہے، قوم میں تیار کی جاتی ہے، لوگ بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی میکنگ کی جاتی ہے، کہ صرف یہ نظریات تک محدود نہ ہوں، نظریات کا ہر زاویہ ان کے قول و کردار میں شامل ہو جائے۔ باوجود اس کے ساری احتیاطیں اللہ کے رسول نے سکھائی، قرآن کا جب یہ حکم آ گیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ایسا تقوی اختیار کرو کہ جب تمہاری موت آئے تو تقوی کی کیفیت میں آئے، اگر عبادت پہ لگے ہو دو چار دن کے لیے نہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, جب تک موت نہ آ جائے تمہاری سب سے زیادہ لذت عبادت میں ہونی چاہیے. اور باوجود اس کے یہ نصیحتیں کی, فوراً دعا سکھا دی, اللہم رحمتک ارجو, اللہ ہماری کوئی طاقت نہیں, ہماری کوئی صلاحیت نہیں, اللہ تیری رحمت کی ہم امید کرتے ہیں. فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, بلکہ اپنی رحمت کی سرپرستی میں رکھنا, اپنی رحمت کا سایہ رکھنا. واصلح لی شأنی کلہ, اور ہمارے ہر کام کو تو درست فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد فرامین جو صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہی ساری روایتیں تھیں, سوائے ایک روایت کے جو صحیح ابن ماجہ کی روایت تھی, جو اس بات پہ غمازی کرتی ہیں کہ تربیت اور تزکیہ یہ نظریہ نہیں, یہ ایک عملی ورکشاپ کا نام ہے, یہ ایک عملی نمونے کا نام ہے, یہ کردار سازی کا نام ہے. یہ نظریات کو اپنی زندگی کے ایک ایک رویے میں شامل کرنے کا نام ہے. یہ نظریات کو اس طرح پختہ کرنا عمل کے ذریعے کہ وہ عادت بن جائے, روٹین بن جائے, روزمرہ معاملات کا حصہ بن جائے, یہ تربیت اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا. دوسری بات جو آپ کے سامنے آج کے مجلس میں ہم رکھنا چاہتے ہیں, تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ رب یربی تربیہ سے ہے, اس کا مطلب ہے پرورش کرنا, پالنا, محبت کرنا, مہربانی کرنا, احسان کرنا, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیا مطلب؟ اپنی زندگی کو نیکی پر اس کی پرورش کرنا, اپنی زندگی کے معاملات کو انتہا درجے کی محبت کے ساتھ قرآن و حدیث کے موافق کرنا, لوگوں پہ مہربانی کرنے سے پہلے اپنے اوپر مہربانی کرنا, اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا, لوگوں کو احسان کا حکم دینے سے پہلے اپنی جان پر احسان کرنا, گناہوں سے بچانا, کانٹ شانٹ کرنا, اس کی تہذیب کرنا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہی ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پہلے اپنے آپ سے حسن سلوک کرنا, ہر اچھی عادت اپنا لینا, ہر بری عادت چھوڑ دینا, ہر اچھی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا, ہر بری گفتگو سے اپنے آپ کو دور کر لینا, یہ تربیت ہے, تہذیب, کانٹ چانٹ. دوسرا لفظ بولا جاتا ہے تزکیہ, یہ زکایس کو سے ہے, جس کا مطلب ہے, جس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں. پہلا مطلب جو تربیت کا مطلب ہے, نشو نما دینا, بڑھانا, پروان چڑھانا, افزائش کرنا, فروغ دینا. کیا مطلب؟ اپنی زندگی کو نیکی پر اس کی نشو نما دینا, اپنی زندگی کو پروان چڑھانا قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کی افزائش کرنا اور اس کو فروغ دینا نیکی کے ساتھ, بلکہ عام طور پہ الفاظ بولے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ, گرو. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کی ڈیولپمنٹ اور گرو, یہ تزکیہ ہے. دوسرا تزکیہ کا معنی یہ ہے کسی چیز کو آلودگی سے پاک کرنا، خوبصورت اور خوش نما بنانا، پاکیزہ بنانا، عمدہ بنانا، اصلاح کرنا، سنوارنا۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی میں ہر قسم کی برائی کی آلودگی دھو ڈالنا، زندگی کے ہر قول و کردار کو خوبصورت اور خوش نما بنانا، جو بات سنے خوش ہو، جو آپ کے عمل کو دیکھے خوش ہو۔ پاکیزہ بنانا، اپنی قول و کردار، زبان اور عمل کو انتہا درجے کی پاکیزگی دے دینا۔ عمدہ کرنا، اصلاح کرنا، اگر کسی قسم کی کجروی ہے، زبان میں سختی ہے، زبان میں فحش گوئی ہے، گالی گلوچ ہے، تو اس زبان کو پاک صاف کرنا، سیدھا کرنا، سنوارنا۔ اور شاید کہ آسانی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے آج کل، پیوریفیکیشن، بیوٹیفیکیشن، یہ تزکیے کا دوسرا نام ہے۔ ریفائننگ، پالشنگ، سٹرگل ٹورڈز ایکسیلنس، احسان کے درجے تک اپنے آپ کو لے جانا، ایکسیلنس کے درجے تک نیکی میں پہنچنا، یہ تزکیہ ہے۔ اور اسی تزکیے کو اگر دو آیتوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو شریعت نے دو آیتوں کے دو ٹکڑے امت کے لیے سبق بنا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یکفر عنہم سیئاتہم، قوم و ملت کے ہر فرد سے ایک ایک برائی کھرچ کے دور کر دینا، کریت کے دور کر دینا۔ اور دوسرا کام، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ صلاحیتیں جو برائیوں پہ لگائی گئی تھی، ان صلاحیتوں کو ایسا رخ دے دینا کہ وہ برائیاں بھی نیکیاں بن جائیں۔ چنانچہ تزکیے کا اور تربیت کا مفہوم یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاوت و تدبر اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے انسانی نفس کو ہر قسم کے غلط رجحانات، میلانات اور خواہشات کو موڑ کر عبادت، نیکی، خیرخواہی، ہمدردی، خدا ترسی جیسی صفات پر درجہ کمال دے دینا، یہ ہے تربیت اور تزکیے کا معنی، جو ایک مربی، تربیت دینے والا، معلم، پڑھانے والا، مدرس، تدریس کرنے والا، مزکی، تزکیہ کرنے والے کو سب سے پہلے صحیح شعور ملنا چاہیے کہ تربیت اور تزکیہ ہے کیا۔ اور یہاں بطور نوٹ میں دو باتیں لکھوانا چاہوں گا۔ زندگی کے اندر کام دو لوگ کرتے ہیں، پہلا وہ شخص جو کام کرنے لگا ہے، اس کام کا صحیح تصور اور شعور اسے مل گیا ہے۔ جس بندے کو صحیح تصور اور شعور نہیں ہوتا، وہ کام صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے۔ اور دوسرا وہ شخص کام کر سکتا ہے جس کا ارادہ ہو، اور ارادہ اور عزم قریب قریب کے معنی میں، ایسا ارادہ جس کے ساتھ کوشش شامل ہو۔ اگر نیت اکیلی ہو، دل میں خواہش کی، عزم نہیں کیا، کام نہیں ہوتا۔ اس لیے تربیت اور تزکیے کا صحیح تصور اور شعور ملنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، تربیت اور تزکیے کے منطلقات۔ منطلقات سے مراد اس کے زاویے، اس کے کارنرز، ایک مربی، ایک مزکی، معلم، مدرس، داعی، مبلغ، اس کو پانچ قسم کی تربیت اور تزکیے کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. باطنی اور روحانی تربیت و تزکیہ. آپ حیران ہوں گے، دنیا جہان میں تربیت و تزکیہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کرے ہوتی رہے، ہونی چاہیے، لیکن باطنی اور روحانی تزکیے پر، تربیت پر غور نہیں ہوتا. یہ ہے کیا باطنی اور روحانی تزکیہ؟ یہ پہلا زاویہ ہے. ہر وہ نیت، ہر وہ ارادہ جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو ذاتی مفاد اور ریاکاری اور شہرت کے ہر سے پاک کر دے. جب تک یہ ذاتی مفاد، ان مفادات کو، شہرت کی حرص، واہ واہ اور ریاکاری سے انسان پاک نہیں کرتا، سچی بات یہ ہے باقی تزکیہ ساری زندگی اس کے گیت الاپتا رہے، اس کا تزکیہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے، کیونکہ یہ اساس ہے. کیسا تزکیہ، کیسا باطنی تزکیہ؟ کہ سلف قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے، کو اچانک آ جاتا تو وہ جلدی سے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے. یہ کیا ہوا؟ کہیں یہ نہ کہے کہ بڑا قرآن مجید پڑھتا ہے، میرا عمل نہ ضائع ہو جائے. اور اخلاص کا معنی اگر صرف اتنا یاد رکھا جائے، اپنے عمل کو لوگوں کی آنکھوں اور زبانوں سے ہر ممکن بچانے کی کوشش کرنا، یہ اخلاص. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا کام ہو گئی وہ جو سب کو بتا کے کیا جائے، بلکہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کسی کو کہا جائے آ جاؤ دین کی بات سننے کے لیے، ٹائم نہیں ہے. اور ٹھیک اگلے مرحلے ان کو کہہ دو، اگر آپ آ جائیں تو آپ بھی کچھ بیان کر دینا، یا آپ بھی کوئی نیکی کا کام کر لینا. چلو ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں. کیوں؟ وہاں اس کی حیثیت آ رہی ہے. حالت یہاں تک پہنچ گئی آپ تشریف لائیں، ٹائم نہیں ہے. اچھا ایسا کرو، اپنے بچے کو بھیجوا دینا تاکہ چلو اس کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے، پھر باپ بھی آ جائے گا. کیوں؟ بچے کی پارٹیسپیشن پہ نام میرا بھی آئے گا، شہرت ملے گی. جس شخص کا باطنی روحانی تزکیہ، اس کا صحیح تصور اس کے پاس نہیں ہے، زندگی بھر نہ وہ تزکیہ اپنا کر سکتا ہے نہ کسی کا کر سکتا ہے. تزکیہ کا دوسرا زاویہ فکری اور علمی تزکیہ اور تربیت. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر ایسے فکر سے، ایسے نظریات سے، ایسے تخیلات سے، ایسے تصورات سے، ایسے عقائد سے کلی طور پر دست بردار ہو جائے، الگ ہو جائے. کون سے؟ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہیں، قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. جب تک اپنے تصورات پر، اپنی سوچ پر، اپنے خیال پر انسان پیرا نہیں دیتا کہ یہ قرآن و سنت کے موافق ہیں یا متصادم ہیں، اس وقت تک اس کی باطنی تطہیر نہیں ہوتی، اس کے عقیدے کی تطہیر نہیں ہوتی، کبھی بھی تزکیہ عمل صالح کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. تربیت اور تزکیہ کا تیسرا زاویہ عملی تربیت اور تزکیہ. اس کا تصور صحیح کیا ہے؟ ہر اس عمل اور فعل سے اپنے آپ کو دور کر دے جو شریعت سے ثابت نہیں. ہم مکلف اور پابند ہیں اس کے جو شریعت میں آ گیا. ہر وہ عمل اور فعل جو قرآن و حدیث میں نہیں اس کے قریب نہ جائے, یہ عملی تربیت اور تزکیے کا صحیح تصور ہے. عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے, عمل کر کے دلیل نہ ڈھونڈی جائے, کام کر کے دلائل نہ پوچھے جائیں, دلائل کی روشنی میں عمل کو بنایا جائے. تزکیے کا چوتھا زاویہ مادی اور ظاہری تزکیہ, مظاہر انسان کا مظہر, اس کی ذات, جسم, لباس, چال چلن, ڈھول ڈھال, وہ شریعت کے احکامات کی روشنی میں ہو. اس کا لباس, حتیٰ کہ مرد و زن کے بالوں کی شیپ, حتیٰ کہ لباس کے کھلا اور تنگ ہونے کی شروط جو شریعت نے پیش کی ہیں, اگر وہ اس بات کی پابندی نہیں کرتا, اس کی ظاہری ڈھول ڈال قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ترتیب نہیں پائی, تزکیہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ نحن نحکم بالظواہر. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے, باطن تو اللہ جانتا ہے. ظاہری مسلمان نظر آئے, ظاہری مومن نظر آئے. پانچواں تربیت اور تزکیے کا زاویہ سماجی اور اجتماعی تزکیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر وقت خود ہی تہجد پڑھ کے, ذکر کر کے, قرآن پڑھ کے دروازے بند کر کے سو نہ جائے, بلکہ انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر معاشرے میں ایسے خوبصورت لوگ پیدا کرے, معاشرے اور قوم و ملت کی تعمیر کرے, تطہیر کرے, پلاننگز کرے, تاکہ انفرادی طور پہ جس طرح وہ اللہ کی رضا چاہ رہا ہے, پورا معاشرہ مل کے بھی اللہ کو راضی کرے. اس قوم کی تعمیر میں اس کا بہت بڑا ہاتھ نظر آئے. اس قوم و ملت کی تطہیر, پاکیزگی کے لیے اس کا نمایاں کردار نظر آئے. جب تک یہ سوچ نہیں بندے کی ہوتی, وہ تزکیہ اور تربیت کے ثمرات کو حاصل نہیں کرتا. یہ ہے پانچ تزکیے کے زاویے جو انسانیت کو زندگی میں پیش آتے ہیں, جن کا صحیح تصور ہونا چاہیے. اور قوم و ملت سے مراد قوم و ملت ہے, کوئی خاص طبقہ نہیں. یہ میرا تعلق والا ہے تو اس کا تو میں تزکیہ تربیت کروں گا, دوسرے کا نہیں. نہیں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, یہ پیغمبر پوری کائنات کے لیے ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, پوری کائنات کے لیے اس کی تعلیمات ہیں. اس کی تعلیمات کو سکیڑنا اور درجہ بندی کرنا اور محدود کرنا, یہ صحیح مشن کی مخالفت ہے. ان پانچوں قسم کے تزکیے کا محور و مرکز انسانی نفس ہے. انسانی نفس کی تین قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے, اکساتا ہے, تیار کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہ اتنی شدت نہیں ہے دین میں, وہ اللہ بخشنے والا ہے, یہ کوئی برائی تو نہیں ہے نا, یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں نا. لو, ہم کتنے لوگوں سے اچھے ہیں, لوگ تو شراب بھی پیتے ہیں, ہم شراب تو نہیں پیتے, ہم مشرک تھوڑے ہیں, لو ہم نے قتل تھوڑے کیے ہیں. یہ وہ سارے کے سارے اس کتاب کے الفاظ میں بول رہا ہوں جو شیطان لکھ کے ان لوگوں کے سامنے نصاب پیش کر دیتا ہے کہ یہ نصاب بھی پڑھ لو اور برائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور منافق ایسا ہی کرتا ہے جیسے کہ اس کی آنکھ پہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے, یفعلھا کذا, ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے مکھی اڑ گئی, گناہ ہوگا پھر کیا ہوگا. اور مومن کیا کہتا ہے, جیسے کہ اس پہ پہاڑ گر پڑے گا. نفس سے امارہ, سوال یہ ہے کہ انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے, تیار کرتا ہے, یہ کیفیت ہوتی کم ہے. اس کی دو وجہ, ہر وہ شخص, ان النفس الامارۃ بالسوء, نفس امارہ برائی کی طرف انسان کو اکساتا ہے, ہر وہ شخص اس کا لقمہ بنتا ہے, اس کے سامنے پسپائی اختیار کرتا ہے, اس کے سامنے جھک جاتا ہے, جو حقیقت کی بجائے ظن پہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے. ظن سے مراد گمان, جس کی زندگی کے زاویے غلط ہوتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق قرآن اور حدیث ہے, اس کے علاوہ پوری انسانیت کے اندر جو بھی افکار ہیں وہ ظن ہے. ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہمیشہ نفس امارہ کا لقمہ وہ بنے گا جس کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں, گمان ہے. دوسرا وہ شخص ڈی ٹریک ہوگا نفس امارہ کے ذریعے, تو وہ شخص ہوگا جو خواہشات نفس کا غلام ہوگا, جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ, وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ, جو بھی نفس نے کہہ دیا, جو من میں آ گیا وہ کرنا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی برائی سے نہیں بچ سکتے. ضد, انا, ہٹ درمی, اپنی بات منوانا, اس پہ فوکس کرنا کہ یہ لوگ مانیں, نہیں, یہی حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں. قرآن و حدیث کے مقابلے میں جب یہ کیفیت بن جائے, نہ اس سے بڑا کوئی بت ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی ناکامی ہے. یہ دو برائیاں جب انسان میں آ جائیں, نفس امارہ اتنا غالب ہو جاتا ہے, وہ ہر لمحے ایک نہیں دسیوں برائیاں کرتا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی ہے, اتنی خطرناک بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ ایک لمحہ خاموش ہو کے آنکھیں بند کر کے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس آیت کے پرستار نظر آئیں گے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم, وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا, معبود بنا لیا, دنیا جہان کا علم بھی ان کو مل جائے, اللہ انہیں گمراہ رکھیں گے. یہ لوگ کبھی تزکیہ نہ اپنا کر سکتے ہیں نہ کسی اور کا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنے نفس پہ بھی کنٹرول نہیں, یہ اپنی خواہش کو توڑ نہیں سکتے. اور ان کا مبلغ علم, ان کی دوڑ کہاں تک ہے, قرآن و حدیث سے پرے پرے. گمان, ظن, باتیں, فلسفے, افکار, تصورات, تجربات اور اقوال زرنی اور پتہ نہیں کیا کچھ. ایسے لوگ نفس امارہ کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے. نفس لوامہ, نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس, انسانی ضمیر جو انسان کو ملامت کرتا ہے, دل کی عدالت, صحیح اور غلط کا فیصلہ دینے والا نفس, یہ انسان کو کب نصیب ہوتا ہے, جب دو چیزیں اس کے اندر آ جائیں. پہلی چیز, دلیل کا متلاشی ہو, گمان اور ظن کو چھوڑ دے, صرف قرآن و سنت پہ اعتماد کر لے, معمولی سی غلطی کرے گا یوں اس کو محسوس ہوگا کہ اس کا نفس اس کو ابھی ذبح کر دے گا. اور یہی بات حدیث میں آتی ہے, البر حسن الخلق, نیکی وہ ہے اچھا اخلاق, والاسم ما حاك في الصدرك, برائی وہ ہے جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے. نفس لوامہ جتنا پاورفل ہوتا ہے اتنا انسان کا تزکیہ خوبصورت ہوتا ہے. کیوں؟ چھوٹی سی بات ہوئی فٹ سے وہ اپنے اندر اس طرح پیچ و خم لے آتا ہے, یہ میں نے کیا بول دیا, یہ میں نے کیا کر دیا, اور میں مومن ہوں. اس انداز سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو سرزنش نہیں کر سکتی, سزا نہیں دے سکتی جتنی سزا اس کا نفس اسے دے رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بلند درجہ لینا چاہتا ہوں اور اتنا میں نے چھوٹا سا گناہ اس درجے کو ختم کرنے کے لیے کر لیا. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا, گمان کو نہیں چھوڑتا. اور دوسری چیز, لو ڈیزائر سے اپنے آپ کو مستعفی کر لے, سفلی خواہشات, چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے جنت کے سودے کر لینا کہ جنت نہیں چاہیے میری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے, جنت نہیں چاہیے بس مجھے نوکری مل جائے, جنت نہیں چاہیے بس ایک مرتبہ اخبار میں میرا نام آ جائے, جنت نہیں چاہیے ایک مرتبہ لوگ کہہ دیں کیا کمال کا یہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, جنت نہیں چاہیے لوگ کہیں کیا انہوں نے ادارہ اور کیا انہوں نے کام اسٹیبلش کیا ہے. سفلی خواہشات. اور قرآن کے الفاظ کیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کی زندگی وقت, اس کا مال, اس کے بدلے اللہ نے جنت کا سودا کیا ہے. انتہا درجے کا نلائق تاجر وہ ہے, خسارہ پانے والا تاجر وہ ہے جو مال بھی خرچ کرے, وقت بھی لگائے اور جنت سے کم چیز پہ سودے بازی کر کے راضی ہو جائے. تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اطمینان, اس کو اطمینان ملتا ہے کس بات سے, اس کی پوری زندگی مطمئن ہوتی ہے. دنیا جہان میں جو بھی تغیر آ جائے وہ مطمئن ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے چینی مہنگی ہو گئی ہے, تو مسکرا کے کہتے ہیں پھر کیا میرا رب بھی غریب ہو گیا ہے, پریشانی کس بات کی, اس نے پیدا کیا بندوبست کرے گا. اور یہ بیچارہ پہنچنے والا اطلاع لے کے, یہ کون ہے, یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر سوار کر لینا, اب بنے گا کیا, اب تو چائے بغیر چینی کے پینی پڑے گی تو فوت ہو جائیں گے. اوہ اب تو دشمن نے یہ کچھ بنا لیا, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. نفس مطمئنہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے لیے صرف ایک اصول ہے, صرف ایک اصول, قرآن اور حدیث پر 100% یقین کرنا. جو قرآن میں آ گیا وہی کچھ ہونا ہے, جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی کچھ ہوگا. جب تک 100% یقین نہیں, نفس مطمئنہ نہیں ملتا. کیسا یقین؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آ گیا, اور کب آیا, جب معراج پہ اللہ کے رسول گئے, اور آ کے سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ راتوں رات کوئی آسمانوں کی سیر کر کے سحری تک واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بالکل نہیں، آسمان پہ کیسے انسان جا سکتا ہے؟ مسکرایا. پھر پوچھتا ہے مکے سے رات نکلے ایک شخص، پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے، سنگلاخ راستوں میں گزرتا شام پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، 124,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائے اور راتوں رات واپس آ جائے، ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل نہیں. کہہ لگا کہ ابو جہل کہتا ہے جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں. جب یہ بات ابو بکر نے سنی تو کہا دونوں کام ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے 100% یقین کرنا یہ نفس مطمئنہ ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کو کہا جاتا ہے موت کے وقت اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور جنت داخل ہو جاؤ. ابھی 15 منٹ نماز کا وقفہ ہوگا، نماز کے بعد ہم اگلی گفتگو پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین الصلاة والسلام على امام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. گزشتہ سے پیوستہ آج کی ہماری مجلس میں تربیت اور تزکیہ کی ایک تمہید، اور پھر تربیت کی تعریف اور مفہوم، پھر تزکیہ کی تعریف اور مفہوم، اور پھر تربیت و تزکیہ کے زاویے. آج کی ہماری اس مجلس کا آخری نقطہ اصول التربیت و تزکیہ، تربیت اور تزکیہ کے اصول. اس بات میں دو رائے نہیں، تربیت اور تزکیہ کا بنیادی عنصر استاد، معلم، مربی اور مزکی ہوتا ہے. تربیت اور تزکیہ لینے والے کے فکر و نظر اور فہم و بصیرت کا انحصار زیادہ تر مربی، استاد اور معلم کے زاویہ ہائے نگار پہ ہوتا ہے کہ میرا استاد کیسا ہے، میرے استاد کے پاس کیسا علم ہے. سیکھنے والوں کو سب سے زیادہ جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ مربی کے عمل سے ملتا ہے. اور تربیت اور تزکیہ حاصل کرنے والا اپنے معلمین، مدرسین، مربی اور مزکی کے اقوال اور اعمال کی روشنی میں مستقبل کی راہیں متعین کرتے ہیں. اس لیے ایک مربی اور ایک مزکی اور ایک معلم اور ایک استاد کو اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو رخ صحیح دینے والا ہو. بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے تو بجا ہوگا کسی بھی قوم اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں استاد اور معلم کا ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے. استاد اور معلم کی قد و کاوش جو ہوتی ہے اس کا صحیح رخ جو دینا ہوتا ہے. معاشرہ ہمیشہ ترقی کی طرف جاتا ہی اس وقت ہے جب تک اس کو سکھانے والا رخ نہ صحیح دے. اور یہ کام بھی دین کے معاملے میں معلم، مربی اور مزکی یہ کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک مربی اور معلم اور استاد اور مزکی کی صفات کون سی ہونی چاہیے، کن اصولوں کو وہ لازم پکڑے. ہم اس کے تین حصے کرنا چاہیں گے. پہلا حصہ، کوئی شخص اگر تعلیم دینا چاہتا ہے، معلم ہے، پڑھانا چاہتا ہے، مدرس ہے، تربیت دینا چاہتا ہے، مربی ہے، تزکیہ کسی کا کرنا چاہتا ہے، مزکی بننا چاہتا ہے، تو اس کے اندر بنیادی طور پر چار صفات کا ہونا ضروری ہے. یہ مربی اور مزکی کی ذاتی صفات ہوں گی. دوسرا پہلو، مربی اور مزکی کی علمی صفات کون سی ہونی چاہیے. تیسرا نقطہ، مربی اور مزکی کی تربیتی صفات کون سی ہوں گی، جن کے ذریعے، جن اصولوں کے ذریعے اس نے قوم کی تربیت کرنی ہے. پہلا نقطہ، مربی اور مزکی جو تربیت دینا چاہتا ہے اس کے اندر چار ذاتی صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. عام طور پہ جب انسان کو اخلاص بڑا فائدہ دیتا ہے، دین کو منتقل کرنا اخلاص کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور اخلاص کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بیان کیا، جو قاضی فضیل ابن عیاض بیان کرتے ہیں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، سے مراد اصوبه اخلصه. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کون کرتا ہے، اور اصوبه درست اور ٹھیک عمل کون کر سکتا ہے. اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص بھی ہو اور درست اور ٹھیک بھی ہو. یہی وجہ ہے انسان ساری زندگی عمل کرے، اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، بد نیتی سے کیے گئے اعمال زندہ لاش ہیں. یہ چلتا پھرتا انسان زندہ لاش ہے جس کی کوئی روح نہیں. کیوں؟ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. اس لیے امام قشیری نے ایک لفظ بولا ہے، الاخلاص تصفیت الفعل عن ملاحظة المخلوقين. اخلاص یہ ہے کہ اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر کرنا. بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدق و خلوص کے مطابق اسے اس کام کی توفیق بھی صحیح دیتے ہیں، اس کے اندر استطاعت اور قوت بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر جو عمل کر گزرے اس کو فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. اس لیے امام ربانی محمد بن واسع البصری بیان کرتے ہیں, اس کی نشانی یہ ہے, اذا اقبل العبد بقلبه على الله, بندہ جب دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اقبل الله بقلوب العباد عليه, تو اللہ تعالی کائنات کے دلوں کو اس شخص کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. کیسے متوجہ کرتے ہیں؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, پوری کائنات کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ جدھر چاہے ان کو پھیر دے. اس لیے معلم, مربی, مزکی, مدرس, اس کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اور اخلاص کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی تڑپ ہو, میں اگر نہیں سکھا سکا اللہ کریے کسی اور سے سیکھ جائیں ضرور. اس لیے بعض لوگ تربیت اور تزکیہ کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنے اندر ایک کمزوری چھپائے بیٹھے ہیں کائنات کے اندر, جو صحابہ اور تابعین میں نہیں تھی. صحابہ کے اندر کیا تھا کہ عبداللہ بن عباس کو اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا, کسی نے جب پوچھ لیا کہ آپ کو مقام کیسے مل گیا, 18 سال کا مفتی, 65 سالہ بدری صحابہ ان کے فتوے مانتے اور فتویٰ دینے والے 18 سالہ بچے. تو انہوں نے 3 جواب دیے تھے, بلکہ ساری روایتوں کو جمع کیا جائے تو 5 جواب تھے. پہلی بات, اللہ کی رحمت, میری قابلیت نہیں, اللہ کی رحمت. دوسری بات, اللہم علم التأویل وفقہ فی الدین, اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی جو میرے استاد تھے, استاد کی دعا. تیسری بات, جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا. ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے, لیکن نہ نہ نہ, مجھ سے نہیں اس کو آگے جانا چاہیے. یہ کمزوری انسان کو اخلاص کے ثمرات سے محروم کر دیتی ہے. اور چوتھی چیز انہوں نے کیا بیان کی, بارش جہاں ہوتی ہے کسی مسلمان کے پاس تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشی کا موقع بنایا. لوگ پوچھتے آپ کی کوئی زمین ہے وہاں, میں کہتا نہیں, مومنوں کی خوشی اصل میں میری خوشی ہے. تو ہم بھی دعا گو ہیں, 3 دعائیں گھر والوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے, جنہوں نے موسم کی خرابی کے باوجود بھی بھرپور طریقے سے انتظام کرنے کی کوشش کی. لیکن اس طرح کے معاملات ہونے سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت غالب ہے. اللہ تعالیٰ صدق و اخلاص کو قبول فرمائے اور ان کاوشوں کو توشہ آخرت بنائے. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے جنہوں نے موسم کی خرابی کے باوجود گھر کو چھوڑا دین کے لیے, اے اللہ ان کے قدموں کو مبارک بنا دے اور ان کو دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما دے اور جنت الفردوس کے حقدار بنا دے. پانچویں بات, عبداللہ بن عباس نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی فیصلہ عدل و انصاف کا ہوتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ بھی ہے؟ کہا میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے, اصل میں عدل و انصاف کو غالب ہوتے دیکھنا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اخلاص کی بات کرتے کرتے جو کمزوری رہ جاتی ہے وہ یہ کیا ہوتی ہے, ایک مخلص انسان بھی بسا اوقات کہتا ہے جو مجھ سے پڑھ رہا ہے وہ کسی اور سے کسب فیض نہ کرے. حالانکہ جو میرے پاس علم ہے دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہے. حالانکہ میرے پاس اگر ایک زاویے میں چند حروف ہیں تو اللہ کے ایسے پیارے بندے موجود ہیں جن کو مختلف زاویوں میں کتنا گہرا علم ہے. تو مجھے بجائے اس کے کہ میں روکوں کہ تم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس سے نہیں پڑھنا, مجھ سے بس پڑھنا ہے, میرے پاس ہی بس آنا ہے, اور میں مخلص سے دور ہو جاؤں, ریاکار بن جاؤں. اور اس کو کہتے ہیں خبث باطن, باطنی خباثت ہے, دین کو پریورٹی پہ نہیں رکھتا, اپنی ذات کو پریورٹی پہ دیتا ہے. رغبت دلائے, تم اس سے بھی پڑھنا وہ بہت قابل ہے, تم اس کے پاس بھی جانا, سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی خیر کی ہوئی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرح صدر عطا کیا ہے. اس لیے میں حیران ہوں امام نووی رحمت اللہ علیہ کی بات پہ, وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ يُبْتَلَى بِهَا بَعْضُ الْمُعَلِّمِينَ الْجَاهِلِينَ. یہ ایک عجیب مصیبت ہے جس میں بعض جاہل معلم گرفتار ہیں. وَهِيَ دِلَالَةٌ بَيِّنَةٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَى سُوءِ نِيَّتِهِ. یہ بات ان کی بد نیتی پر دلالت کرتی ہے. وفساد طویتی, یہ ان کے خبث باطن پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. بل ہی حجت قاطعہ علی عدم ارادته بتعلیمه وجہ اللہ تعالی الکریم. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کا مقصد رضا الہی کا حصول نہیں بلکہ دنیاوی جاہ و جلال ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى بِتَعْلِيمِ لَمَا كَرِهَ ذَلِكَ. کیونکہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تعلیم دے تو اپنے شاگردوں, اپنے تلامذہ کو دیگر مشائخ کے پاس بھیجنے کی رغبت دلائے کہ تم ان سے بھی استفادہ کرو, خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو اجازت دے کہ وہ ان سے بھی سیکھ سکے. امام بخاری ایک انسان ہے, وہ کہتے ہیں کتبت عن الف و ثمانین نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث. میں نے 1080 محدثین سے علم پڑھا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی انسان نے کبھی اکیلے بیٹھ کے 1080 کی گنتی گنی ہو ایک ایک کر کے. 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے, ان کے حالات لکھے ہیں, اور ہم ہیں اخلاص کا دعویٰ کرنے والے. ہم کہتے ہیں خبردار, تم نے اگر ہمارے ساتھ کام کرنا ہے اور ہم سے پڑھنا ہے فلاں جگہ پہ نہیں جانا, اور خبردار. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے جو کام میں نہیں کر سکا, اے اللہ اس بھائی کو تو نے توفیق دی ہے, یہ مجھ سے قابل ہے, اللہ تو اس کے ذریعے کام کروا دے, دین بلند ہو جائے. دین کی سر بلندی کی نیت کرنا یہ اخلاص ہے. اور اگر انسان اپنی ذات کو ہی بلند کرے اور اپنے انسٹیٹیوٹ کو ہی بلند کرے اور اپنے سسٹمز کو ہی کہے کہ بس یہی بلند ہو, تو بلند تو ہو جائے گا لیکن ثمرات اخلاص کے نہیں ملیں گے. اور اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم على الا ينسب الي حرف منه. میرا جی چاہتا ہے پوری کائنات مجھ سے پڑھے, لیکن پڑھنے کے بعد کسی اور کے ساتھ پاس بھی جا کے پڑھے, ایک بھی حرف کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ کہے فلاں نے پڑھایا ہے. پڑھے پوری کائنات, میں پڑھانے کا اجر لوں, میں سمجھاؤں, میں ان کو سکھاؤں, لیکن وہ کسی اور سے بھی پڑھیں اور بعد میں کہیں ہم نے امام شافعی سے کچھ نہیں پڑھا بلکہ فلاں سے پڑھا ہے, تاکہ میرا عمل محفوظ ہو جائے, جنت اس کی بن جائے اور وہ پڑھ لکھ بھی جائے. اس لیے اخلاص, جب تک یہ کسی مربی کے اندر, مزکی کے اندر نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ کسی دوسرے کا تزکیہ اور تربیت نہیں کر سکتا. مربی اور مزکی کی دوسری صفت وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کا حامل ہو، یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ اور طریقہ کار کام کرنے کا منہاج، منہج، عقیدہ صحابہ کرام کا اسے پسند ہو، بناوٹی منہج نہ ہو. ہم لکھتے ہیں کریکلم امریکن، الا منہاج امریکا، کہ یہ اسکول جو بنایا گیا ہے، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہ امریکن نصاب کے مطابق ہے. دین کا کام کرنے والا شخص تعلیم، تربیت، تدریس، تزکیہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، اس کا منہج یعنی کام کرنے کا انداز، طریقہ، طریقہ استدلال، طریقہ تدریس اور اسی طرح منہاج، اس کی پوری کی پوری ترتیب جو ہے، روٹین جو ہے، اس کے تمام پیرامیٹرز جو ہیں، وہ صحابہ کرام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو. انسان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں جن کو یہ ڈگری دے دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کوئی اچھلتا ہے یا مچلتا ہے، میں ان سے راضی یا مجھ سے راضی، سب کو اگر میری رضا چاہیے تو ان جیسا عمل بنا لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. سلف صالحین، صحابہ کا منہج جب انسان اختیار کرتا ہے تب وہ خرافات اور بدعات سے بچ سکتا ہے. عقیدے کی سلامتی ایک شرعی تقاضا ہے. قرآن پڑھانے والا ہو، تفسیر پڑھانے والا ہو، حدیث پڑھانے والا ہو اور اس کے نظریات ہی اللہ تعالی کے بارے میں غلط ہیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ راسخ العقیدہ انسان ہی ہمیشہ اپنے اہداف کی تکمیل پر پرعزم ہوتا ہے اور پرہمت ہوتا ہے. وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر راسخ العقیدہ نہیں تو راستے میں آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کر سکتا. ہر پریشانی کو خوشی سے وہ قبول کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہ راستے کے اندر مطبات سپیڈ بریکر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سفر ختم ہو گیا ہے، سفر جاری ہے، یہاں صرف گاڑی کو ذرا آہستہ کر کے گزرنا ہے. راسخ العقیدہ جس کا منہج صحیح ہے وہی صحیح کام اور ترتیب سے کام اور مستقل مزاجی سے کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منج صحیح نہیں ہے، ہر تیسرے دن اس کا چہرہ مشرق سے مغرب کو ہو جائے گا، شمال سے جنوب کو ہو جائے گا. کیوں؟ بس جی کیا کریں، لوگ ایسا کرتے ہیں. چلو لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو صحیح کر دو. چونکہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا منہج اگر صحابہ کا ہو تو آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بیٹھ نہیں جانا چاہیے. چنانچہ دوسری صفت، جب تک معلم، مربی اور مزکی میں نہیں ہوتی کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اور اس کا منہج درست نہیں ہوتا، اس وقت تک قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دینے کے باوجود وہ ثمرات نہیں حاصل کر سکتا. آپ تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن پڑھانے والا شخص جس کا کام صرف قرآن پڑھانا ہے، ابو عمر، احمد بن محمد بن عبداللہ الطلمنکی، 429 کو فوت ہوئے ہیں قاری، ہیں قرآن کی قراءات پڑھانے والے، لیکن انہوں نے کام کیا کیا، سب سے پہلے اصول السنہ کتاب لکھی ہے کہ پہلے عقیدہ درست ہو، قرآن پڑھنے کا تب بھی فائدہ ہوگا. یہ جو امام ابن تیمیہ ابن القیم جو عبارتیں عقیدے کے بارے میں اقتباسات لاتے ہیں نا، وہ اسی انسان کی کتاب التلمن کی کتاب سے لاتے ہیں. پڑھانے والا قرآن ہے، اور امام ابن القیم ابن تیمیہ پڑھانے والے وہ حدیث اور فقہ ہیں، لیکن اتنے مضبوط عقیدے کے. کتنا مضبوط عقیدہ؟ سلاجقہ نے جب جیل میں ڈال دیا ابن تیمیہ کو، تو ابن تیمیہ نے وہاں بیٹھ کے تفسیر لکھنا چاہیے، لکھتے لکھتے رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہتے ہیں زندگی گزر گئی، جو لذت تفسیر لکھنے میں آئی ہے، پڑھنے میں آئی ہے، کسی چیز میں نہیں آئی. بادشاہ نے بلا بھیجا، سنا ہے کہ تم ہماری حکومت چھیننے کے در پہ ہو. تو مسکرانے لگ گئے، کہاں ایک شخص رو رہا ہے ایک مسکرا رہا ہے، وہی شخص چند لمحات کے بعد، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتے ہیں ما ملک کا و ملک آبائک و اجدادک یساوی عندی فلسا، تیری بادشاہی، تیرے باپ کی بادشاہی، تیرے دادا کی بادشاہی میرے نزدیک ایک ٹکے کی نہیں ہے، جس کی تم بات کر رہے ہو کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میں تو دنیا کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. عقیدہ جب تک راسخ نہیں ہے، منہج درست نہیں ہے. کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے قرآن کو، صحابہ کرام نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ بات ہی ایک ہے، صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کے کانوں نے سنا محمد مصطفیٰ تفسیر کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کے کسی کی بات کی اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی، اوتھینٹک گفتگو ہے ہی ان کی. اور بس جب تک اس منہج کو اختیار نہ کیا جائے، کوئی مربی اور مزکی نہ تربیت کر سکتا ہے نہ تزکیہ کر سکتا ہے. امام ابو مردانی کو دیکھیے، قرات کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن انہوں نے رسالہ لکھا ہے، الرسالہ الوافیہ لمذہب اہل سنہ فی الاعتقادات و اصول الدیانات. صرف عقائد پر رسالہ لکھا کہ میں قرآن کے ساتھ پہلے یہ پڑھاؤں گا. آج ایک شخص نماز اس کو صحیح پڑھنے نہیں آتی، من مرضی کے وہ بیٹھنا اور کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، ہاتھ اس کی جہاں مرضی آتی باندھتا ہے، اللہ کے بارے میں جو چاہے تصور اس کا ہے، اور کیا ہے جی، یہ قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے. اس نے تو اتنی جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، بھلے لکھی ہے. جب تک عقیدہ درست نہیں، جب تک منہج درست نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں نہ قابل قبول ہے، نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے ثمرات اس کو دیے جائیں. دنیا میں چار دن لوگ اس کا نام تو لیں گے، لیکن محرومی آخرت کی بہت بڑی محرومی. اسی طرف صالحین کہا کرتے تھے، فقصد شیوخ العلم والروایہ ومن سما بالفهم والدرایہ واتبع السنة والجماعة وقام للہ بحسن الطاعة. علم سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے تو تین سے چار کام کر لو. ماہرین فن سے سیکھو، جن کے پاس فہم و بصیرت ہو، جو صحابہ کے منہج پہ قائم ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بحسن خوبی کرنے والے ہوں، ان سے سیکھو. اور وجانب الارازل المبتدعہ واعمل بقول الفرقۃ المتبعہ. گمراہ کن بدعتی لوگوں سے کنارہ کش رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والوں کی بات ماننا. مربی اور مزکی، اس کی دوسری صفت اخلاص کے بعد اس کا عقیدہ صحابہ کا ہو، اور اس کا منہج صحابہ کا منہج ہو. تیسری اس کی صفت مربی اور مزکی کی، دین سے سچی محبت ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے پڑھانے والے کو دین سے سچی محبت تو ہوتی ہے؟ نہیں. دین سے سچی محبتوں کی کچھ علامتیں ہیں, وہ علامتیں نہ ہوں تو دین پر سچی محبت نہیں ہوتی. دین پر سچی محبت کی 7 نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی المداومت علی الفرائض, فرائض کی پابندی اس کے اندر ہوتی ہے. فرض کیا ہے؟ نماز, روزہ, مال ہو تو زکات, حج. جس معلم اور مربی کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں, کوئی تربیت اور تزکیہ نہیں کر سکتا. گورنروں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرتے تھے اور ان کو سب سے پہلی بات یہ کہتے تھے, ان اہم امورکم عندی الصلاح, سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے. فمن حفظها وحافظ علیها فقد حافظ دینہ, جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعها فهو لما سواه الضیاع, اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ دیگر چیزوں کو بلولا ضائع کرنے والا ہے. جس شخص کی فرائض کی ترتیب یہ ہے, نماز کی اسے پرواہ نہیں, اور یہ محترم اور معزز معلم صاحب یا معلمہ صاحبہ ہیں, اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کی مداومت ہو فرائض پہ, اس کی نماز کا وقت گزر جائے اس کی جان پہ پڑ جائے. کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى. سعید بن عبد العزیز جب ان کی نماز با جماعت رہ جاتی وہ رونے لگ جاتے, اور سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے من توقیر الصلاة ان تأتیها قبل الاقامة. مردوں پہ چونکہ مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے, کہتے تھے نماز کی عزت کرنے والا ہی صحیح فرائض ادا کرتا ہے, اور عزت یہ ہے نماز کی تکبیر ہونے سے پہلے مسجد پہنچے, اور یہ کام صحابیات اور تابعات اور سلف صالحین کی بیویاں اور بہنیں اور بیٹیوں نے کیا. ادھر اذان ہوتی ادھر وضو کر کے وہ نماز شروع کر دیا کرتی, کیونکہ عورت کے لیے اجازت ہے, بلکہ افضلیت یہ کہی گئی ہے حدیث میں کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن پھر بھی وہ نماز کا جب وقت ہوتا اذان کے بعد وہ نماز کے لیے تیار ہو چکی ہوتی تھی, نماز اذان کے وقت وضو کر کے اور فوراً نماز کو ادا کر لیتی تھی. اور یہی معلم اور مربی کی بات ہے. یعنی 50 سال سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں, مؤذن اذان بعد میں کہتا تھا, اور خصوصاً صبح کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے, اور آج کل کے حالات انتہائی دیگر گو ہیں. سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے مسجد میں جاؤ, جس مسجد میں مغرب اور عصر کے وقت بس اوقات 8 صفیں ہوں گی, فجر کے وقت 1 صفحہ ہوگی. اور اسی کو تھوڑا سا گھروں کی طرف لے آؤ, وہ معلمات, وہ مدرسات, وہ مربیات, وہ مزکیات جو نماز 7 بجے اٹھ کے پڑھیں گی, کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی تزکیہ نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ عبداللہ بن مسعود کو ملنے آئے تو سلام کہا اور وہ ذکر میں مشغول تھے. کہتے ہیں اچھا ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں رکو میرے پاس آؤ. کہتے نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر والے آرام کر رہے ہوں. تو غصے میں آ کے کہتے ہیں اتظنون ان اہلی نائمین غافلین, تم سمجھتے ہو کہ میرے گھر والے غافل ہیں؟ نہیں, وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. معلم اور مربی اور مزکی. سب سے پہلا اس پہ وار جو ہوتا ہے فرائض کا حصار توڑنے کے لیے صبح کی نماز وقت پہ نہیں پڑتا. اور میں بزار کی وہ روایت لکھوانا چاہوں گا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, الذین تساقلت رؤوسهم عن الصلاة, جن لوگوں کے سر بھاری ہو جاتے ہیں نماز کے وقت, خصوصاً صبح کی نماز کے وقت, یہ منافق لوگ ہیں. منافق تو مربی نہیں بن سکتا, منافق تو تزکیہ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا, من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله, جو صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. فلا تغفروا ذمه الله, خود سے تم اللہ کی ضمانت اور امانت کو مت توڑو. اللہ کی ضمانت سے مراد کیا, بقیہ سارا دن اللہ تعالی کی ضمانت میں ہوگا, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اور سب سے پہلے اس کی حفاظت شیطان سے ہوگی. مربی اور مزکی جو فرائض کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے, من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. 40 دن جو با جماعت نماز پڑھتا ہے, نہ وہ منافق ہوتا ہے, نہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا, وہ جنتی ہے. کیا کوئی مربی اور معلم کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں 3 مرتبہ یہ عمل کیا ہو, 40 دن تک کوئی تکبیر مجھ سے فوت نہیں ہوئی؟ کوئی معلم اور مربیہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے زندگی میں 3 مرتبہ ایسا کیا ہے, کبھی بھی نماز کو میں نے وقت سے لیٹ کر کے نہیں پڑھا؟ تعال اجلس بنا نؤمن ساعة, صحابی کہتے تھے ایک دوسرے کو, آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کرے. یہ تربیت اور تزکیہ کی مجلس بھی ایمان تازہ کرنے کے لیے. میں اور آپ سوچیں, ہم تربیت اور تزکیہ کی بات کرنے والے, کیا ہمارا عمل کیا ہے؟ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے. فرائض کی پابندی نہیں, تربیت اور تزکیہ کیسا؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم آگ سے بچ جائے, میں جنت کی نعمتوں میں چلا جاؤں, کبھی تو اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے. من صلى قبل الظهر 40 وبعدها 40 حرمه الله على النار, جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکھتے پڑھتا ہے, اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. میرا جنت میں گھر بننا چاہیے, بڑی مجھے خواہش ہے, لیکن مجھے اس بات پہ کبھی غور تو کرنا چاہیے کہ امی حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن اور رات میں, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے, اس کا اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور ساتھ دنیا سے جاتے وقت کہتی ہیں, فما ترکتهن منذ سمعتهن, جب سے میں نے یہ بات سنی ہے, میری زندگی گزر گئی, میں نے آج تک چھوڑا نہیں ہے ان کو. مربی اور مزکی, اس کو دین سے سچی محبت ہو. دین سے سچی محبت ان کو ہوتی ہے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں. صحابی بیٹے سے پوچھتے ہیں, بیٹا ادرکت تکبیرۃ الاولی, تم نے نماز پڑھی ہے تکبیر اولی کے ساتھ؟ کہاں آج رہ گئی ہے, رونے لگ گئے. کہا, بیٹا 100 اونٹ مجھے مل جاتے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی. 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی, مجھے خوشی نہیں ہونی تھی جتنی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے میں خوشی ملنی تھی. دین کی سچی محبت, اس کی دوسری نشانی ہے اس کا دل صاف ہو. حسد, بغض, عداوت, گرا, سیاست, جو آج کل لیگ پولنگ کی سیاست معاشرے میں ہے, کسی کو گرانے کی خواہشیں ہیں, دل صاف ہو. مربی ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل صاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کائنات میں سب سے افضل وہ ہے مخموم القلب صدوق اللسان, زبان کا سچا اور مخموم القلب دل کا مخموم. مخموم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی متقی, الغنی لوگوں سے مستغنی, الذی لا اسم فی جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہ ہوں, ولا بغی بغاوت کے جذبات نہ ہوں, ولا غل اس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ ہو, ولا حسد اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو. کوئی اگر کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں. کسی کو اللہ نے بلندی دی تو اللہ نے دی ہے, تم بھی اللہ سے مانگ لو. کسی کو اللہ نے مال دیا تو اللہ نے دیا, اس سے تم بھی مانگ لو. کسی کی کوئی علمی مالی جاہ و منصب کسی حیثیت کو دیکھ کے جلنا کس دی؟ یہ تو اللہ پہ اعتراض ہے کہ اس کو کیوں دیا. اللہ پہ اعتراض کرنے والا کیسے اللہ سے انعام لے سکتا ہے؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ سعد جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 30 سال تھی, 30 ایئرز. جب فوت ہوئے تو ان کی عمر تھی 36 سال, 36. اتنا پیارا دل, کیسا پیارا دل. ایک دن اللہ کے رسول بیٹھے تھے, فرمایا میرے صحابہ ابھی جو شخص مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں, دیکھا تو وہ کون تھا؟ سعد. ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے, 3 دن رہے. جب جانے لگے تو بیٹا پوچھا, بیٹا آپ کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے, سبب کیا ہے؟ آپ بھی تہجد پڑھتے ہو, میں بھی تہجد پڑھتا ہوں, آپ بھی جو نیکیاں کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. فلما ولیت دعانی جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلایا, بیٹا میں ایک کام کرتا ہوں شاید تیرے کام آ جائے. بتائیے. کہا بیٹا میں جب سونے لگتا ہوں نا لا اجد غلا لاحد من المسلمین میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوتا, میں دل صاف کر کے سوتا ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ میرے دل میں کسی کے بارے میں گھٹن اور تنگی اور گرہ نہیں ہے. تیسری روایت لَا أَحْسُدُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّا میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا. سوچئے ایک لمحے کے لیے سوچئے, میں اور آپ اگر مربی اور مزکی بننا چاہتے ہیں دسیوں لوگوں کے بارے میں گھٹن تنگی گرہ اور طرح طرح کے اشکالات آخر کیوں؟ یہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا مربی اور مزکی کی صفات میرے اور آپ کے اندر نہیں آ سکتی. تو بات میں یہ کر رہا تھا جنت کی بشارت بھی ملی ساتھ کو, لیکن جب فوت ہوئے تو پتا کیا ہوا؟ اہتز عرش الرحمن لموتی سعد بن معاذ. صحیح بخاری کی روایت ہے سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. صرف 6 سال. اور اللہ بلندی دیتے ہی ان لوگوں کو ہے جن کے اندر دو چیزیں ہوں, لسلامت صدورہم و اخلاصہم, جن کے اندر اخلاص ہو اور جن کے سینے صحیح سلامت ہوں ہر قسم کے بغض حسد اور کینے اور عداوت سے. النوم علی المزابل مع سلامت القلب الذ من متکئات الملوک. دل جب کینہ اور حسد سے پاک ہو تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بھی وہ سونے میں لذت ملتی ہے, جب جگہ نہ ملے جو بادشاہوں کو اپنے مسحریوں پہ کبھی لذت نہیں آئے. انظر الى حسن صبر الشم يظهر للرائين نورا. وفيه النار تستعير. اگر دلائل سمجھ نہ آئے تو موم بتی کو کبھی دیکھ لیجئے گا، اپنے سینے پہ آگ لگا کے لوگوں کو روشنی دیتی ہے. دنیا اگر دکھ تکلیف بھی دے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے لوگوں کو اچھا پہلے پیش کرتے ہیں. لا تخن من خانك، اللہ کے اصول کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو آپ سے خیانت کرتا ہے تم نہ خیانت کرو، فرق رکھو. یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ خاموش ہو گئے، پھر مسکرائے. ساتھی کہتا ہے لم لم ترد علی، جواب کیوں نہیں دے رہے، بزدلو. کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے جواب ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا ہے، پھر میں نے سیکھا کیوں ہے. مربی کی تیسری صفت دین کی سچی محبت اس کو ہوتی ہے جس کا دل پیارا ہو. تیسری اس کی علامت، اس کے اندر توازو انکساری ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتے ہیں. عاجزی کیا ہے؟ کبھی گمنڈ اور فخر نہ ہو اپنے علم پہ، تجربے پہ، کام پہ، کسی بھی چیز پہ. لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، لوگوں کو عزت دینا، لوگوں کو احترام دینا. وہ حدیث یاد رکھا کریں، اللہ کے اصول سے جو ایک مرتبہ مسافہ کر لیتا اس کو شک ہو جاتا کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے اصول کو میرے ساتھ ہی پیار ہے. یہی بات عمر بن عاص کو ہوئی، ایک دن مل کے آئے، کہتے ہیں لگتا ہے اللہ کے رسول کو میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ پیار ہے. فوراً گئے، کہتے ہیں من احب الناس الیک، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ قال عائشہ. قال لا من الرجال، مردوں میں سے. قال ابو بکر، ابوها، اس کا باپ. قلت ثم من، پھر. قال عمر. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان. قلت ثم من، قال علی. 10 لوگوں کے نام آئے، صحابی مسکرانے لگ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو دل میں یہ لے کے آیا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس الیک، کون ہے سب سے پیارا آپ کے نزدیک، آپ کہیں گے انت یا عمر، عمر آپ ہیں. توازو یہ انسان کو بلندی دیتی ہے. اور جس درخت پہ پھل لگ جائے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، آسانی سے پھل لوگ توڑ لیتے ہیں، اس کا علم بابرکت بن جاتا ہے. اور جو پاپولر ہونا چاہتے ہیں، درخت بھی ایک پاپولر ہے نا، بہت اونچا ہوتا ہے، جو پاپولر ہونا چاہتے ہیں بس اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے، الحمدللہ کبھی اس پہ پھل لگا ہی نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہنے والے، جہاں پاپولر لگ جائے اس کے ساتھ والی زمین پہ صحیح اناج بھی نہیں ہوتا. توازو اختیار کیجئے، یہ سمجھ کے شاید میرے کسی اچھی بات سے اس کی جنت آسان ہو جائے. کون کا شجر یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، درخت بنو. نادان لوگ پتھر مارتے ہیں پھل توڑنے کے لیے، ویسے بھی توڑ سکتے ہیں. کچھ نادان لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، تانے دیں گے، مذاق کریں گے، نادان ہیں. اور آپ کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے سیب کے درخت لگائے ہیں کیونکہ لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو اللہ ان کو سیب کھلاتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں سیب کی جگہ بیر ہوتے ہیں کیونکہ کام بھی اتنا سا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں چلو بیر کھا کے گزارا کر لو. لیکن نادان بچے جب پتھر ختم ہو جاتے ہیں تو جوتی اتار کے مارتے ہیں. اور کتنا اچھا درخت ہے یہ بیر، وہ کچھ دیر کے لیے جوتی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، چلو آپ تو نہیں ہمارے پاس آئے تو ہم آپ کی جوتی سے ہی معانکہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ بیر اس کے مقابلے میں پھینکتا ہے، درخت پہ اب پتھر پھینکو وہ پھل پھینکتا ہے. آپ کو لوگوں کی تان و تشنیع کے مقابلے میں دعائیں دینی چاہیے. اور جس کے اندر یہ چیز ہو، اس کا مطلب ہے وہ دین کی سچی محبت اس کے اندر ہے، وہ واقع دین پھیلانا چاہتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں کون، اس کو یہ پرواہ ہے میرا رب بہت بڑا ہے، وہ مجھے عزت دے گا. اللہ کی جنت بڑی ہے جس پہ میں نے خود بھی جانا ہے, لوگوں کو لے کے جانا ہے. چوتھی نشانی حکمت و دنائی, یہ دین کی سچی محبت کی نشانی ہے. حکمت سے مراد نصیحت ہے, جب بھی وہ کسی سے بات کرے نصیحت کرے, تانا نہ دے. حکمت سے مراد خشیت ہے, جب کوئی بات کرے کسی کو اللہ سے ڈر کے کہے, اچھل ابل کے نہ کرے, اللہ سے ڈر کے کرے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ آپ سے ہو گیا تو کیا بنے گا. حکمت سے مراد سنت ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, سنت کے مطابق بات کرے, بناوٹی گفتگو نہ کرے. حکمت سے مراد فہم و بصیرت ہے, سمجھ سوچ کے بات کرے. وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ایسے ہی نہ بات کر دے کہ کل کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے. حکمت سے مراد دقت نگاہ, گہری سوچ, اصابت الرائے, صحیح رائے تک پہنچنا. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, حکمت سے مراد نبوت بھی ہے. وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب, بات وہ کرے جس میں نبوت کے فرامین جھلکتے نظر آئیں. اچھل ابل کے بات کرے, کام کرے گا پچھتائے گا. حکمت و دنائی سے کرے گا, دشمن بھی ساتھ دست و بازو بن جائیں گے. ہم چنا دیگری نیز, میں ہی میں ہوں کوئی اور نہیں ہے, اس طرح کے نعرے لگائے گا اکیلا رہ جائے گا. جب کہے گا نہیں فلاں بہت اچھا کام کر رہا ہے, مجھے بھی اچھا کرنا ہے, اللہ برکت دے گا, لوگ ساتھ ملا دے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج ابن عبد القیس سے کہا تھا, ان فیك لخصلتین یحبهما اللہ, الحلم والانات. اے اشج, اللہ نے آپ میں دو خوبیاں رکھی ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے, ایک بردباری حلم اور دوسری متانت سنجیدگی. کہا اللہ کے رسول یہ ابھی پیدا ہوئی ہیں کہ پہلے سے تھی؟ فرمایا پیدا تو پہلے سے تھی, اسلام کو تم نے قبول کیا, ان میں چمک دمک آ گئی. وہ بھی لوگ تھے جو اتر کے آئے ان کے ساتھ, اشج کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملنے, محبت تھی اور محبت تھی اور واقعی محبت تھی. سواریاں چھوڑی, دوڑ لگا دی اور آ کے اللہ کے رسول کو چمٹ گئے. اشج اترے, سواری کو باندھا, کپڑے درست کیے, وقار کی چال چلے, رضانت غالب تھی اور آ کے آپ کو سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے باقیوں کو بھی ملاقات کی لیکن کیا کہا اشج, ان فیک لخصلتین یحبهما اللہ, آپ کے اندر حکمت و دنائی بہت ہے. سنجیدگی اور متانت نہ چھوڑیے, حکمت و دنائی نہ چھوڑیے. برائی کو ختم کرتے کرتے اس سے بڑی برائی نہ کر بیٹھیے, سوچ کر بصیرت کے ساتھ قدم اٹھائیے. پانچویں نشانی خاموشی اور نرم گفتار. من لانت کلمتو وجبت محبتو, سیدنا علی فرمایا کرتے تھے جس کی زبان میں نرمی آ جائے اس کی محبت اللہ تعالی دنیا پہ واجب کر دیتے. خاموشی, اکثر خاموش رہنا سیکھیے, لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے, کان دو دی ہے, سنا زیادہ کریں بولا کم کریں. یہ سلف نصیحت کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یہ نصیحت کون سی ہے, کہا سیدنا انس بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, علیک بحسن الخلق وطول الصمت, حسن اخلاق کو لازم پکڑو اور لمبی خاموشی. فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مخلوق کے لیے ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر خوبصورتی والی کوئی چیز اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں. اور فائدہ کیا ملتا ہے؟ جو شخص زیادہ خاموش رہتا ہے, مقصد اور مطلب کی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے. چھٹی نشانی المحافظۃ علی تلاوۃ القرآن والذکر, اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بناتا ہے. وہ مربی اور مزکی کیسا ہے جو قرآن پڑھتا نہیں اور لوگوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا ہے؟ اس کے اپنے اذکار کہاں گئے؟ اپنی اورات کہاں ہیں؟ اپنی منزل کہاں ہے؟ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا کہاں ہے؟ امام ابن تیمیہ سے کو ملنے آتا, وہ ذکر کر رہے ہوتے, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے, کہتے ہیں یہ غدوتی, یہ میرا کھانا ہے, میں کھانا کھاؤں گا تو کوئی کام کروں گا. ذکر, چلتے پھرتے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, حمد للہ, حسبی اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا. اذکار, قرآن مجید کی تلاوت, ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے. اسی لیے عمر, جس کے بارے میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, عمر بات کرتے وہی اتراتی عمر کی رائے کے مطابق, کیونکہ ان کا معمول یہ تھا صبح نماز کے بعد گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے, رات کو قیام. مربی اور مزکی جس کا رات کو حصہ نہیں رکھتا, اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اپنی تربیت اور تزکیے میں کامیاب نہیں ہوتا, غفلت آئے گی. یہ غفلت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو دس آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے. دس آیتیں اٹ مینس آخری دو سورتیں جن کی گیارہ آیتیں ہیں, فلق, ناس, اتنا ہی پڑھ لے کبھی غافل نہیں ہوگا. ساتویں نشانی, دین سے سچی محبت مربی اور مزکی کی, اس کی زبان پہ درود آتا ہے, اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے. اس کی محبت کا اندازہ کیسے ہوگا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور درود نہیں پڑھتا, یا اس کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ میں درود پڑھوں. دعا اس وقت تک آسمان پہ چڑھتی نہیں ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے. ایک مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ دس نیکیاں دیتے ہیں, دس گناہ معاف ہوتے ہیں, دس درجے بلند ہوتے ہیں, اللہ ستر رحمتیں نازل کرتے ہیں, اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے ستر مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ سات نشانیاں کسی بھی معلم, کسی بھی مربی کے لیے اس کے دین کی سچی محبت کی نشانیاں ہیں. چوتھی صفت جو مربی کی ہے, اس کے اندر اخلاق اور اس کے معاملات میں نرمی ہو. اخلاق, خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے. خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کی ہر برے رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ. اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, یکون فی الرجل عشر خصال خصلات, آدمی میں دس خصلتیں ہوں, تسعۃ منها اخلاق حسن وخلق سیء, ان میں نو خصلتیں اخلاق کی حسنہ پر مبنی ہوں, جبکہ ایک خصلت برے اخلاق پر ہو. فیغلب السیئ التسعۃ الحسنہ, تو ایک بری خصلت ان نو اچھی خصلتوں پہ غالب آ جاتی ہے. اخلاق جس کا بگڑا ہوا ہے, زبان اچھی نہیں ہے, اپنے شاگردوں سے, اپنے پڑھنے والوں سے اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے, کبھی وہ تربیت نہیں دے سکتا, کبھی بھی وہ ان کا تزکیہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, اتنی بات ابو ذر نے کہی تھی, یا ابن السودا, کالی ماں کے بیٹے, اور واقعی ان کا رنگ تو کالا ہی تھا, جھوٹ تو نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا, انک مر انفی کا جاہلیہ, ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے, ولا ورع لسیء الخلق, جس کا اخلاق برا ہے زندگی بھر کوشش کرے متقی نہیں بن سکتا. تو یہ تھی چار صفات جو مربی اور مزکی کی ذاتی صفات تھی, اخلاص, عقیدے اور منہج میں صحابہ کی موافقت, دین سے سچی محبت, اور اخلاق اور نرمی. مربی اور مزکی کی علمی صفات, ایک مربی اور مزکی کو سب سے پہلے شرعی علم سیکھنا چاہیے، وہ علم العقیدہ ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت. جتنا انسان اللہ کے ناموں سے واقف ہوگا، اللہ کی صفات سے واقف ہوگا، اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. لیکن حالت کیا ہے، 100 مربی اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے 10 کو بھی اسماء حسنہ یاد نہیں ہوتے، ان اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ایک مربی اور مزکی کو سب سے پہلے عقیدہ پڑھنا چاہیے، علم اس کے پاس ہونا چاہیے. عقیدہ الواسطیہ، العقیدہ التدمریہ، العقیدہ الطحاویہ، الوجیز فی منہج السلف الصالح، صریح السنہ، کوئی بھی کتاب جس میں کم از کم عقیدے کے تمام مسائل اس کو سمجھ آ جائے. دوسرا علم ایک مربی اور مزکی کے پاس ہونا چاہیے، علم التفسیر. حسن بصری کہا کرتے تھے، ما انزل اللہ عز وجل آیۃ الا وهو یحب ان یعلم فیما انزلت وما اراد بها. اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ پتہ کریں یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. علم تفسیر جب کسی مربی اور مزکی کو نہیں آتا، سچی بات تو یہ ہے اس کو مربی کہا ہی نہیں جاتا، اس کو مزکی کہا ہی نہیں جاتا. جس کو قرآن کی فہم نہیں ہے، جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، وہ تربیت کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اس لیے علماء یہ کہا کرتے تھے، وجمع التفسیر والاحکام ولازم الحزاق والاعلام. مربی وہ ہوتا ہے جس نے تفسیر اور تفسیری احکامات کو جمع کیا ہو، یاد کیا ہو، سمجھا ہو. ولازم الحزاق والاعلام، اور کسی متبحر راسخ العلم سے تفسیر پڑھی ہو، اور اعلام جو معروف ہو کہ واقع وہ صحیح تفسیر پڑھنے والا اور پڑھانے والا. تیسرا علم جو ایک مربی اور مزکی کو ہونا چاہیے وہ ہے علم الفقہ، طہارت و عبادت کے مسائل، احکام دین. فقہ گہری بصیرت کو کہتے ہیں. جب تک اس کو دین کی گہری بصیرت نہیں، پریکٹیکل عملی رویوں کے بارے میں وہ واقف نہیں، جب اس کو خود پتہ نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، وہ کروائے گا کیسے؟ اس کو خود پتہ نہیں یہ صلاۃ کسوف کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھائے گا کیسے؟ اس کو خود پتہ نہیں گرمی بہت زیادہ ہو جائے، جب بارش نہ ہو، قحط سالی ہو، تو نماز استسقاء پڑھتے، اس کو خود پتہ نہیں پڑھائے گا کیسے؟ علم الفقہ ایک مربی اور معلم کے لیے ضروری ہے. علم الناسخ والمنسوخ، ناسخ و منسوخ کا علم جاننے والا ہو، کون سی آیت ہے جو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم نبی سے بات کرنا جاؤ تو صدقہ دیا کرو. آیت پڑھتے ہیں لیکن بالاتفاق یہ منسوخ آیت ہے. جب ہم علم ناسخ منسوخ کو نہیں جانتے تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ مربی اور مزکی بننے والا کہتا ہے مجھ سے بات کرنی ہے تو تمہیں کوئی صدقہ تحفہ لے کے آنا پڑے گا. اور آپ اس طرح کے کلپس اگر دیکھنا چاہیں تو دکھائے جا سکتے ہیں، 5 منٹ کی ملاقات ایک مربی جو اپنے آپ کو مربی کہتے ہیں وہ کرے گا اس شرط پہ کہ $500 ملیں گے. کیوں؟ اور ساتھ وہ آیت پڑھتے ہیں، قدموا بین یدی نجواکم صدقہ. علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو صدقہ دیا جاتا تھا تو تمہیں بھی یہاں پیش کرنا ہے مال. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے مال سے محروم رکھے. علم الناسخ والمنسوخ، جب تک پتہ نہیں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے،
کون سا حکم ہے، وہ صحیح دین پڑھا ہی نہیں سکتا. پانچواں علم جو ایک انسان کو علم ہونا چاہیے، علم الحدیث. حدیث کا اگر اس کو پتہ نہیں تو وہ تربیت کہتا کس کو ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، وہ تزکیہ کس کو کہتا ہے؟ اس لیے کم از کم کوئی ایک کتاب، عمدۃ الاحکام عبد الغنی المقدسی کی ہے، 600 کو فوت ہوئے ہیں، 407 حدیثیں ہیں اور ساری کی ساری صحیح ہیں، کم از کم ایک کتاب احکام پر مبنی پڑھے. ریاض الصالحین. چھٹا علم جو ایک مربی اور مزکی کے پاس ہونا چاہیے، رقائق اور فضائل کا علم. رقائق سے کیا مراد ہے؟ اس کو قبر و حشر کے معاملات کا پتا ہو. جب وہ تربیت دے گا، کوئی ٹیڑھا رویہ دیکھے گا، فٹ سے قبر اور حشر کی ہولناکیاں پیش کرے گا تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، لوگوں کے اندر اللہ کا خوف آئے. پھر جب دیکھے گا لوگ مایوسی کی طرف چلے گئے، فضائل بیان کرے. نماز تہجد پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ نیکی کا کام کرو گے تو یہ ملے گا. ساتواں علم ایک مربی اور معلم کے لیے ضروری جو ہے، وہ ہے سلف صالحین کی حالات کا علم ہو. ابو بکر نے عمر کیسے گزاری، عمر کی زندگی کیسی تھی، سیدنا عثمان کی سوانح حیات کیسے پڑھے، سیدنا علی کی زندگی کے گوشوں میں کچھ وقت لگائے. اس کو پتا ہو امین کس کو کہتے ہیں، ابو عبیدہ بن جرہ. اس کو پتا ہو تاجر ہے تو عثمان اور ابو عبد الرحمن بن عوف کیسے تاجر تھے. جب تک سلف صالحین کی سوانح حیات کو نہیں پڑھتا، وہ تربیت کرتا کرتا بھی ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. جب ان کی سوانح حیات پڑھے گا کہ اگر مشکل آئی تو انہوں نے کیا کیا، پڑھے امام احمد بن حنبل نے کیسے کام کیا، محدثین نے کیسے کام کیا، امام مالک نے کیسے کام کیا، امام شافی کیسے امام بن گئے، تابعین کی زندگیاں پڑھے، سب سے پہلے صحابہ کی زندگیاں پڑھے. جب تک یہ مسلم ہیروز ان کی سوانح حیات کو نہیں پڑھتا، وہ اپنی تربیت کے زاویوں کو درست راستے پہ لگا نہیں سکتا. اور اس ساری گفتگو سے پہلے سیرت النبی پڑھے. کوئی ایک کتاب کہ اللہ کے رسول نے مکی زندگی کیسے گزاری اور مدنی زندگی کیسے گزاری، چھپ کے کیسے عبادت کی اور کھلم کھلا کیسے، خفیہ دعوت کیسے دی، کھلم کھلا کیسے دی، کیا کیا مشکلات آئی، کیسے کیسے حل کیا. جب تک سیرت اللہ کے رسول کی، صحابہ کی، تابعین کی، سلف صالحین کی وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا. تیسری صفات جو ایک مربی اور مزکی کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے اس کی تربیتی صفات. تربیتی صفات سے کیا مراد ہے؟ کہ اس نے جب علم پڑھانا ہے تو وہ کیسے پڑھائے. سب سے پہلے لوگوں کو قرآن پڑھائے. جب تک ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس وقت تک کسی اور چیز پر فوکس نہ کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ابن الجوزی نے لکھا. بڑے بڑے فلسفے پڑھانے والے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر محنت کرنے والے، سامنے بیسیوں دسیوں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ایک صفحہ قرآن کا پڑھنا نہیں آتا، اور جب وہ بات کریں گے تو 20-20 چینلز ان کی باتیں نشر کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اگر قرآن نہ پڑھایا گیا پہلے تو کیا ہوگا؟ ابن الجوزی کہتے ہیں، میں نے ابن رومی رحمت اللہ علیہ کو کہتے سنا کہ ایک شخص سفر پر گیا، کسی بستی میں ٹھہر گیا، اس بستی کے خطیب نے اس کی مہمان نوازی کی، آخر وہ کہتا ہے کہ میں مدت سے ان لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن قرآن مجید کے بعض موقعوں پہ مجھے نا شبہ ہو جاتا ہے. تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھے کچھ بتائیں گے. اس خطیب نے کہا بتاؤ کیا شبہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک تسعین, یہ تسعین ہے کہ سبعین ہے؟ اس نے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں مدت سے میں تو کہتا ہوں سبعین, چونکہ ستر کو کہتے ہیں, تسعین نوے کو کہتے ہیں, تو ایاک نعبد و ایاک تسعین ہی پڑھتا ہوں میں, کہ چلو میں نوے مرتبہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ نستعین ہے کہ تسعین ہے. وہ پوچھ رہا ہے میں سبعین پڑھا کروں کہ تسعین پڑھا کروں. تربیت یہ ہے, ابتدا قرآن مجید سے کیجئے. عیب نہ سمجھیے کہ میں کسی کو ناظرہ پڑھاؤں, عیب نہ سمجھیے کہ لو اب میں قرآن پڑھاؤں اتنا میرے پاس علم ہے. کوئی علم نہیں ہے اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو. دوسری بات, سند کا اہتمام کریں, پیدل گفتگو نہ لوگوں کے سامنے کریں, ریفرنس کے ساتھ سند کے ساتھ. کوئی پوچھے فٹ اس کے سامنے ریفرنس پیش کریں, میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی, حدیث میں آیا ہے. کیوں؟ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ سند دین کا حصہ ہے, اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا اور لوگ مصیبت میں پڑ جاتے. تیسری بات, لغت عرب میں مہارت حاصل کریں. اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کو سیکھنی چاہیے. تعلم العربیہ فإنها من دینکم. عمر کہا کرتے تھے عربی سیکھو, یہ تمہارا دین ہے. حفظ اللغات علینا فرض كحفظ الصلاۃ. عربی زبان سمجھنا یاد کرنا ایسے فرض ہے جیسے نماز ہے. کسی نے کہا اتنی بڑی بات؟ تو اس نے جواب دیا وليس يحفظ الدين الا بحفظ اللغات, کیونکہ دین ہے قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں, اس کو عربی زبان نہیں آتی وہ دین نہیں سمجھ سکتا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن پڑھانے بیٹھا ہوتا اور اس کو عربی زبان نہ آتی وہ کوڑا نکال لیتے اور اس کی تربیت کیا کرتے, اس کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ کرتے اپنے کوڑے سے کہ تمہیں جرت کیسے ہوگی قرآن پڑھانے اور تمہیں عربی زبان کا پتہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے آج؟ بات کچھ ہوتی ہے, ترجمہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر, جو شخص, ان اللہ لا یستحی من الحق, جو شخص استنجا کرے اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ کرے. اب ایک شخص جب بھی واش روم سے آتا ہے اور آ کے وتر شروع کر دیتا ہے, ارے بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں حدیث میں آیا ہے کہ جو واش روم سے فارغ ہو کے آئے وہ وتر پڑے. فلیوتر کا معنی وہ کیا کر رہا ہے؟ وتر پڑے. عربی زبان سے جب تک واقفیت نہیں ہوگی نہ قرآن سے ہی پڑھا سکتا ہے نہ حدیث سے ہی پڑھا سکتا ہے. عبارت لکھی ہوتی ہے لا يجوز مس المصحف للمحدث, جو بے وضو ہے اس کو قرآن نہیں چھونا چاہیے. اب پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے؟ لا يجوز مس المصحف للمحدث, محدث جو حدیث پڑھانے والا اس کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. وہ شخص پریشان ہوا کہتا ہے والمفسر, تو جو تفسیر پڑھانے والا وہ ہاتھ لگائے, کہتے ہیں من باب اولا, اس کو تو بلاولا نہیں لگانا چاہیے ہاتھ. مسئلہ کیا ہے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں. دین بگڑا ہے تو اس وقت جب لوگوں نے اصل کتاب کو چھوڑ کے ترجمے پڑھے, رٹے لگائے, سمجھا نہیں, سوچا نہیں اور بیٹھ گئے کہ ہم سے بڑا کوئی مربی نہیں. جزاک اللہ خیرا علی هذه الجراعه, اس جرت کو تو سلام ہے لیکن کچھ پڑھ کے بیٹھو. پڑھاتے وقت تدرج کا خیال کیجئے. تدرج کا مطلب درج سیڑھی کو کہتے ہیں. اچھل کے چھلانگ لگا کے دسویں سیڑھی پہ نہ جائیے, پہلے پہلی سیڑھی پہ چڑھیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل پڑھائیے, پہلے ان کو زندگی کے اصول سمجھائیے. شراب ایک مرتبہ تو حرام نہیں ہوئی تھی, اللہ نے فرمایا تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا, تم رزق بھی اس سے لیتے ہو, غذا بھی ہے اور نشہ بھی ہے, حرام نہیں ہوئی. پھر فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, شراب میں نفع بھی ہے اور بہت گناہ ہے. ذہن سازی کی ہے, مینٹلی پرپیئر کیا ہے, آہستہ آہستہ. پھر کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اویئرنس, پھر اویکنس, پھر کہا فهل انتم منتهون, انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید چیزیں ہیں, تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ دنیا رک گئی, یک بارگی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. آپ کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے, کوئی بیٹی کوئی بہن پڑھنے آتی ہے, پہلے دن اس کو اس طرح کا درس آپ پڑھا دیں, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ تربیت دینے میں ہی ناکام ہیں. ان کو مبادیات سمجھائیں, اصول دین پہ کار بند ہونے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. اسلام کا صحیح تصور اس کے سامنے پیش کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کا صحیح تصور. ہمیں متقی بننا ہے, تقوی کس کو کہتے ہیں, ہمیں عبادت کرنی ہے, عبادت کا صحیح تصور, پر بس. اگر یہ چاروں تصور اس کے کلیئر ہو گئے, دنیا جہان کا علم آپ اس کو پیش کریں, دل کی خوشی سے وہ قبول کریں گے. اگلی بات, کلاس کے اندر انفرادی توجہ ہر طالب علم پہ, ہر طالبۃ العلم پہ رکھنے والا مربی اور مزکی کامیاب ہوتا ہے. ہر ایک کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے, نفسیات کو جانچتے ہوئے, کسی کی تعریف ہو رہی ہے, کسی کی کسی زاویے پہ, کسی کی کسی زاویے پہ, کسی کو محروم نہیں کیا جا رہا, سارے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر, لوگوں پوری کائنات میں رحم دل ابو بکر ہے, تعریف ہو گئی. لیکن زاویہ کون سا ہے؟ رحم دلی. پھر فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر, دین میں اگر کوئی مضبوط ہے نا تو عمر ہے, تعریف بھی ہوگی اور کسی اور زاویے میں. واحیاہم عثمان, دنیا میں اگر سب سے حیا والا انسان ہے تو عثمان, تعریف اس کی بھی ہوگی لیکن زاویہ اور ہے. واقواہم علی, فیصلہ کرنے کی صلاحیت اگر اللہ نے دی ہے تو علی کو دی ہے, تعریف بھی ہوگی اور زاویہ کچھ اور ہے. وافقہہم زید بن ثابت, افرضہم زید بن ثابت, وراثت کے مسائل میں اگر کوئی قابل ہے, کسی کے اندر صلاحیت ہے تو وہ زید بن ثابت. وافقہہم عبداللہ بن مسعود, دین کی گہری بصیرت ہے تو یہ معاذ بن جبل کو ہے, عبداللہ بن مسعود کو ہے. وَأَقْرَؤُهُمْ عُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ, دنیا میں سب سے بڑا قاری ہے تو عبی بن کعب ہے, تعریف ہر ایک کی ہو رہی ہے لیکن جیسی جیسی صلاحیت ہے انفرادی طور پہ ہر ایک پہ توجہ. جب تک مربی اور مزکی نہیں دیتا, وہ اپنے اس تزکیے اور تربیت کے مبارک عمل کے ثمرات حاصل نہیں کر سکتا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ جَرَّاحٍ, ہر امت کے امانت دار ہیں لیکن میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے. ہر ایک کو انفرادی توجہ دینا، اگنور نہ کرنا، بلکہ ماں اس بچے کا زیادہ خیال کرتی ہے جو کمزور ہوتا ہے. اور حدیث ہے وقت دے بے اضعفہم، جو کمزور ہے اس کا زیادہ خیال کرو. عام بچوں کو اگر خوراک عام دی جاتی ہے تو جو بیمار ہو اس کو پرہیزی خوراک دی جاتی ہے، اسرشن زیادہ چاہتا ہے، توجہ زیادہ چاہتا ہے. جب ایک ایک پہ نظر ہوگی تو یہ کام ہو سکتا ہے، وگرنہ کسی کو سمجھ آئی نہیں آئے اس کی قسمت ہے، میں نے تو بس پڑھا دیا ہے. یہ مربی اور مزکی کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو فکر ہونا چاہیے کہ میں اس لیول کو دیکھوں سب سے کمزور کون ہے اس وقت، اس کو بھی سمجھ آئے، میں اپنا منہج منتقل کر دوں ان کی طرف. اگلی بات، اس تربیتی خصوصیات میں سے مربی اور مزکی جب تک یہ ذہن میں مضبوط نہیں کرتا کہ مجھے بھی ابھی پڑھنا ہے، میں سارا کچھ نہیں پڑھ گیا. جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اسی دن ہی تربیت سے قدم پیچھے کو اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے تزکیے سے بھی قدم پیچھے کو اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. مسلسل ساتھ ساتھ پڑھتا جائے، مطالعہ کرے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، دلائل کا تبادلہ کرے، اپنی آراء علماء کے سامنے پیش کرے، یہ درست ہے، پالش کروائے، ریفائننگ کروائے. جب تک وہ علم کو اسی طرح لے کے نہیں چلتا، وہ اپنی اس تربیت اور تزکیے کے پہلو کو پورا نہیں کر سکتا. اگلی بات، سیکھنے والوں کی کسی قسم کی بدتمیزی، کسی قسم کی نااہلی، سستی اور تکاسلی پر صبر کرے، نرمی کے پہلو کو پھر بھی غالب رکھے. مثال کے طور پہ ایک شخص لیٹ آیا، ایک استاد نے اصول تھا، قانون تھا، جو آئے گا اس کو ایک چھڑی لگائی جائے گی، اس نے ایک چھڑی لگا دی، کیا اس کی اصلاح ہوگی؟ دوسرے استاد کے پاس گیا اور بچہ ڈر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا میں نے آپ کو چھڑی سے زیادہ سزا دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کا اعتبار میرے پاس ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، بس یہ سزا اس چھڑی سے زیادہ ہے کہ آپ اپنا اعتبار کھو بیٹھے، چھڑی زیادہ سزا نہیں ہے. صبر کرے، نرمی کے ساتھ ٹریٹ کرے. واجب آپ پہ ہے سمجھانا، پہنچانا، ذبح کرنا واجب نہیں، اور اپنے ثابت کرنا یہ واجب نہیں ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں. اینگری مین مت بنیے، اینگری ویمن مت بنیے، بلکہ مربیہ اور مربی بننا یہ واجب ہے. اور مربی الذی ربی صغار الناس، الذی ربی الناس بصغار الشیء قبل کباری، چلو جتنا سیکھ جائے اتنا ہی کافی ہے، لیکن محروم نہ کیجئے، اس کو موقع دیجئے. اگلی بات، توضیحی اور معاون وسائل کا استعمال کیجئے. آج میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ پروجیکٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، دیگر ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے کچھ آسان ہو جائے. اگر وگرنہ سمجھایا تو جا سکتا ہے، پہلے لوگ تو سمجھاتے رہے، لیکن اللہ کے اصول نے اس دور کے مطابق بھی لائنیں کھینچی، سیدھی لائن، پھر دائیں بائیں لائنیں کھینچی، کہا یہ صراط مستقیم ہے، وَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں نا، یہ شیطان کی لائنیں، یہ راستے شیطان کے، جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے اس کا سیدھا راستہ ہے، باقی سب لوگ شیطان کے راستے پہ. آپ مثالوں سے سمجھائیے. اس لیے سلف صالحین جب یہ آیت پڑھتے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ مثالیں سمجھ ان کو آتی ہیں جو صحیح عالم ہوتے ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں تو یہ مثال سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہم صحیح عالم نہیں ہیں. بہت ضروری. اور آج کی مجلس کی آخری بات, اپنے تمام پڑھنے والے, تربیت کرنے والے, کروانے والے, تزکیہ حاصل کرنے والوں کے درمیان عدل و انصاف کیجئے. جو مربی اور مزکی عدل و انصاف نہیں کرتا, کسی کو غلطی پر بھی اپریشیٹ کر دیتا ہے, کسی کی کامیابی پر بھی اس کو احسنت یا احسنتی نہیں کہتا کہ تم نے بہت اچھا کیا, وہ ناکام ہو جائے گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم, اللہ سے ڈر جاؤ, اپنی اولاد میں عدل کرو. یہ روحانی اولاد ہے, اس میں عدل ہو, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرو, سب کو عزت دو, سب کو احترام دو, تاکہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, سب کے سب آپ کے مشن کو آگے منتقل کرنے والے بنے. اور یہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اندر ایک چھوٹی سی صلاحیت ہے, وہ ہے انتظامی صلاحیت, مینجمنٹ کی صلاحیت. اور یہ اس وقت تک نہیں ملتی. ایک ہے وہ اصول و ضوابط مینجمنٹ کے جو آج کل ورک شاپس کروائی جاتی ہیں, ایک عدل و انصاف کی بھی ورک شاپ ہے کہ کس انداز سے ہر زاویے کو رکھنا ہے اور سب کو ایک جیسا رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت تربیہ اور تزکیہ ان کے اصولوں کو سمجھ کر اختیار کرنے اور اس کے مطابق تربیت لینے اور تربیت دینے, اپنا تزکیہ کرنے اور امت کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی خواہش اس تربیت اور تزکیہ کے عمل سے اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.